إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلی مجلس میں تقریباً 9 ابواب ہم مکمل کر چکے ہیں، اب اس سے آگے سلسلہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. 10ویں چیز، پڑوسی سے حسن سلوک. عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجدعاء في حجه الوداع يقول اوصيكم بالجار فاكثر حتى ظننت انه سيورثه. امام احمد طبراني اور اسی طرح سے الخرائطی نے اپنی کتاب مکارم الاخلاق میں یہ حدیث نقل کی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. کیا حدیث ہے؟ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الوداع میں اپنی اونٹنی الجدعاء پر یہ کہتے سنا. آپ سوار تھے اونٹنی پر، اور سوار ہوئے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ سواری پر اگر انسان ہو اور لوگوں کو نصیحت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ حج کے موسم میں آدمی اتر کے بات کرے، لوگوں سے کیسے بات کر سکتا ہے بھیڑ میں. تو آپ نے اونٹنی پر ہی سے لوگوں سے خطاب کیا اور لوگوں کو نصیحت کی. کیا کہا؟ اوصیکم بالجار، اوصیکم بالجار، میں تمہیں پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں. صحابی کہتے ہیں فاکثر، آپ بہت اس بات کو دہراتے رہے، بار بار کہتے رہے، حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید آپ پڑوسی کو میرا وارث بنا دیں گے، میری جائیداد میں اس کو بھی میرے رشتہ داروں کے ساتھ وارث بنا دیں گے. اتنا زیادہ اس کی اہمیت آپ جتاتے رہے، اتنا زیادہ پڑوسی کے بارے میں آپ تاکید کرتے رہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ ایک مسلمان کو اچھا سلوک کرنا چاہیے. عام طور سے پڑوسیوں کے ساتھ میں لوگوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، کبھی پارکنگ کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، کبھی بچوں کی وجہ سے، کبھی تعلقات اور تقریبات کی وجہ سے، کچھ نہ کچھ کبھی کچرے کی وجہ سے آپس کے تعلقات کسی نہ کسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. پھر آپس میں ایک دوسرے سے کینہ کپٹ، بغض، عداوت اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض اوقات انسان ایک دوسرے کی بچیوں کے بارے میں رشتوں میں بھی رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. کوئی اگر اس سے پوچھے بچی کیسی ہے، ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ دشمن ہے اس کا، نفرت کرتا ہے اس سے. بدلہ لینے کا یہی تو موقع ہے کہ اگر اچھا رشتہ اس کی بچی کا ہو سکتا ہے، نہیں کہے اس کو. تو بعض اوقات انسان اپنی ذاتی دشمنی میں اس حد تک کے گزر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم و مومن نہیں، اللہ کی قسم و مومن نہیں، اللہ کی قسم و آدمی مومن نہیں ہے. کون؟ صحابہ نے پوچھا کون اللہ کے رسول؟ آپ نے کہا وہ آدمی الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس کے شر اور فتنوں سے اس کا پڑوسی امن محسوس نہ کرے، جس کے شر سے، جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے. آئے دن کچھ نہ کچھ تباہیاں، آئے دن کچھ نہ کچھ مصیبتیں کھڑی کرتا ہے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے کچھ نہ کچھ شر پیدا کرتا رہتا ہے، ایسا پڑوسی ایسا آدمی مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن کو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کو بند کرو میرے پاس۔ ایک آدمی کو اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان بیمار پڑتا ہے یا اسی طرح سے موت ہوتی ہے، پہلے مرحلے میں رشتہ دار نہیں پڑوسی آتے ہیں۔ گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے رشتہ دار آئیں گے؟ نہیں، پڑوسی آتا ہے۔ لہذا پڑوسیوں سے اپنے تعلقات کو درست کرنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا یہ دین ہے، اور یہ انسان کے اخلاق کی پہچان ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے کیسا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے روزانہ کا تعلق اس کا ہے۔ لیکن یہ تعلق مقابلہ آرائی والا نہ ہو جائے کہ اس کے بچے کو زیادہ مارکس ملے، میرے بچے کو تھوڑے۔ اب حسد، اس نے گاڑی خرید لی اور میں ابھی تک بائک پر ہوں، حسد۔ تو بعض اوقات پڑوسیوں سے ایک آدمی جو تعلق قائم کرتا ہے وہ احسان اور محبت کی بجائے مقابلہ آرائی کا تعلق قائم کرتا ہے۔ کیوں کوئی کسی سے مقابلہ کرے بھائی؟ کیوں مقابلہ کرے؟ تم اپنے گھر میں خوش، ہم اپنے گھر میں خوش۔ تمہاری اگر ترقی ہو رہی اچھی بات ہے، ہم تمہاری ترقی میں خوش ہیں۔ بلکہ بعض اوقات غم میں دھاڑک دینا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے کسی کی خوشی میں خوش ہونے سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ آدمی کا پریشانی ہے، جا کے چلو کوئی حالات آتے ہیں بھائی، اچھے برے حالات، تکلیف میں اللہ تعالیٰ اچھے حالات لائے گا، یہ آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں اپنے چھوٹا ہونے کا احساس نہیں ہوتا ہے، اپنے پیچھے رہ جانے کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پڑوسی اس سے ترقی کر گیا اور اس کی خوشی میں خوش ہونا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ پڑوسی کیا سبھی کے معاملے میں بات ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے شر نہ بنے، خاص طور سے پڑوسیوں کے لیے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا جھگڑا پڑوسیوں کے بارے میں طے ہوگا۔ پہلا جھگڑا کس کا حل ہوگا؟ جو کیس ہوگا پڑوسیوں کا۔ لہذا ایک آدمی پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کے ایمان کا مدار اس پر ہے۔ ایمان کا مدار اس پر نہیں کہ خالی آدمی توحید کی کتابیں پڑھ لیں، توحید کے بارے میں 50 لیکچر سن لیں۔ ایمان کا مدار اس پر بھی ہے، توحید پر بھی ہے، اتباع پر بھی ہے، لیکن ایمان کا مدار اس پر بھی ہے کہ جو جتنے قریب ہیں ان سے آدمی کتنا اچھا ہے۔ تو پڑوسی بھی ان لوگوں میں آتے ہیں جو ہم سے قریب رہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اگر پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس سے بدسلوکی کر سکتے ہیں۔ پڑوسی پڑوسی ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ بلکہ بعض صحابہ اپنے پڑوسی کو گھر میں سالن بناتے، کہتے اس میں زیادہ پانی کرو، تھوڑا سا اور بڑھا دو، پڑوسی کو بھیجو، یہودی پڑوسی کو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھیجا کرتے تھے۔ تو اس لیے پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک رکھیں۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ اس سے مقابلہ نہ کریں۔ آپ اس سے مقابلہ، میں جیتوں گا یا وہ جیتے گا، کون زیادہ آگے گئے، کوئی نہیں، وہ اپنی زندگی میں خوش رہے۔ آپ اپنے پر قناعت کریں، جہاں اللہ نے آپ کو رکھا ہے آپ کے اندر کوئی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں کمتر ہوں۔ لہذا آپ جھوٹے طور پر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، بتانے کی کوشش کریں، اسی میں ساری مصیبت ہوتی ہے۔ آپ اللہ کی نعمتوں پر اگر قناعت کرتے ہیں، آپ اللہ کی نعمتوں پر اگر آج شکر کرتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی کتنی بھی ترقی کرے، آپ دنیا میں سب سے بہتر تو نہیں بن سکتے نا، کوئی نہ کوئی آپ سے آگے رہے گا۔ پڑوسی 10 پڑوسی آپ کے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ سے بہتر ہوگا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ اس سے بہتر بننے کی کوشش کریں گے؟ نہیں بن سکتا آدمی، ہر ایک سے آگے آدمی نہیں جا سکتا ہے۔ جس کی تقدیر جیسی ہے اللہ نے اس کو ایسے بانٹا ہے، آپ اس پر راضی رہیں، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ اس کی خوشی میں خوش ہوں، اس کے غم میں آپ بھی تکلیف محسوس کریں، اس کو دھاڑس بتائیں۔ تو یہ جو چیز ہے پڑوسی کے بارے میں خاص وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ صحابی کہتے ہیں اتنا جتاتے رہے کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ کہیں آپ اس کو میرا وارث تو نہیں بنائیں گے، کہ میری جائیداد جب تقسیم ہوگی تو پڑوسی کو بھی دینا پڑے گا۔ یہ اس بات کی یعنی یہ بتا رہا ہے کتنا جتا کے بولے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں دوسرے صحابی ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، میرے خلیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس بات کی وصیت کی ہے۔ ان خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی اذا طبخت مرقا فاكثر ماءه، جب تو سالن بنائے تیرے گھر میں سالن بنے تو اس کا سالن کا شوربہ کیا کر، بڑھا دے، سالن میں پانی ڈال اس کو بڑھا۔ ثم انظر اهل بيت من جيرانك، پھر اپنے پڑوس میں سے کوئی گھر دیکھ، فاصبهم منها بمعروف، اور بہتر طریقے سے تو ان تک وہ پہنچا۔ اطراف میں کئی لوگ رہتے ہیں پڑوسیوں میں، کوئی غریب بھی ہو اس میں ہوگا اور نہ بھی ہو تو محبت کے راستے سے بھی تو احسان کیا جا سکتا ہے، تو اپنے گھر میں جب کچھ اچھا بنے اپنے پڑوسیوں کو بھی بھیج۔ یہ کیا ہے، یہ اخلاق کی چیز ہے۔ ہمارے یہاں پر اگر کوئی بھیجے بھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذلت ہے، ہم محتاج نہیں۔ ضروری نہیں ہے، اگر آدمی محتاج نہ بھی ہو تو آپس میں سلف میں اس طرح کی بات تھی، کھانا بنا پڑوس میں بھیج دیا کرتے تھے، اچھا بنا ہے کچھ، ان کے ہاں بنتا وہ بھی بھیجتے۔ بلکہ بعض سلف کا صحابہ کا حال یہ تھا، ایک دوسرے کے برتن میں سے لے بھی لیا کرتے تھے، ہانڈی پک رہی ہے لے لیا، اتنے قریبی تعلقات لوگوں میں تھے۔ ہمارے یہاں پر آج وہ چیز نہیں ہے۔ ہاں رمضان میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں گھر میں کچھ بنتا ہے تو اس میں سے کچھ بھیج دیتے ہیں، لیکن رمضان کے ساتھ خاص کیوں، صرف رمضان کے ساتھ خاص کیوں، سال بھر چلتا رہے، اس سے محبتیں مضبوط ہوتی ہیں، تعلقات بہتر بنتے ہیں، اور احسان اور کھلانے کا ثواب اپنی جگہ ہے۔ اسلام کی بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی دوسروں کو کھلانا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی مومن نہیں، کون وہ آدمی کہ جو جس کا پڑوسی بھوکا کروٹے بدلتا رہے اور یہ جانتے بوجھتے پیٹ بھر کے کھائیں اور پڑوسی کا خیال نہ رکھے۔ اس کو معلوم ہے پڑوسی بھوکا ہے، جاب پہ نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گھر میں ہے، کھانے کا محتاج ہے، بڑی فیملی ہے، بڑی مشکل سے گھر چل رہا ہے، جانتا ہے، لیکن اپنے دل کو جھوٹی تسلی دیتا ہے کچھ نہ کچھ انتظام ہوگا، اس کا انتظام کچھ نہ کچھ ہوگا، اس کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، کوئی نہ کوئی تو کرے گا۔ بعض اوقات وہ غیرت مند ہوتا ہے، کہیں سے نہیں ہوتا ہے، اور اس کا یہ حسن ظن اس کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ تو پڑوسی ہے، تیرا کام ہے، تو یہ سوچ کے ہو سکتا ہے نہ ہو، ہو سکتا ہے انتظام نہ ہو، تو اپنی طرف سے احسان کرنا، اپنی طرف سے محبت کا سلوک کرنا، یہ پڑوسی کے لیے بہت ضروری ہے، اور صرف کھانے کے معاملے میں نہیں ہے بلکہ سلوک کے معاملے میں بھی ہے۔ اسی لیے صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپ اتنی تاکید کرتے رہے پڑوسی کی، مجھے لگا کہیں وارث نہ بنا دیں۔ اور اس حدیث میں کہ آپ نے کیا فرمایا، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ، اپنے سالن میں سے بھلے طریقے سے اس کو پہنچا، بھلے طریقے سے، ایسے نہیں کہ تو اس کو ذلیل کرے، ایسے نہیں کہ تو اس کو بھیجے کھانا تو ذلیل کرے، شاید تمہارے گھر میں کچھ نہیں اس لیے لو کھاؤ، نہیں، ذلیل کر کے نہیں، بمعروف اچھے طریقے سے کہ لیجیے ہمارے گھر میں آج بنا ہے، معلوم نہیں آپ کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا، ٹیسٹ کر کے دیکھیے، امید ہے پسند آئے گا، اب اس کا اکرام ہے اس میں۔ یہ نہیں تمہارے گھر میں بنا کہ نہیں بنا، بھائی لے لو ہماری طرف سے، لو اور کھاؤ خوش رہو، نہیں۔ پڑوسی کا کیا ہو، اس کی عزت نفس کا خیال رکھو، اس کا لحاظ کرو، ایسے طریقے سے مت دو کہ اس کو چھوٹا بنا کے تم دو، بلکہ تم چھوٹے بن کے اس کو دو. بھئی آپ کے حساب سے بنے گا کہ نہیں بنا ہے کہ نہیں بنا معلوم نہیں، ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھیے، ہو سکتا ہے پسند آیا آپ کو، پسند آیا تو میری قسمت. ایسے انداز میں آدمی احسان کرے کہ جس میں تواضع ہو، تکبر نہ ہو. یہ احسان احسان ہے، تکبر والا احسان احسان نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی ذاتی نفس کی بڑائی ہے. اس میں انسان کو ثواب بھی نہیں ملتا جس میں احسان جتانے کا مزاج ہو، جس میں احسان جتانے کا مزاج ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. المنان الذي لا يعطي الا منه، ان سے بات بھی نہیں کرے گا اللہ تعالی. کون؟ جو آدمی جب بھی عطا کرتا ہے احسان جتاتا ہے، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں ہم کو معلوم ہوا کہ پڑوسی کا بہت بڑا حق انسان پر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. باب نمبر 11، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی صحابی ہیں جو پچھلی حدیث میں آئے تھے. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی بخصال من الخیر، میرے خلیل نے، میرے بہت ہی پیارے دوست نے، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیر کی کچھ خصلتوں کی تلقین کی، وصیت کی. بغسال من الخیر، خیر کی کچھ خصلتوں کی تلقین مجھ کو کی. اوصانی بان الا انظر الى من هو فوقی، یہ بہت جامع حدیث ہے، اس کو غور سے سنیں. کیا کہا؟ اوصانی بان الا انظر الى من هو فوقی، مجھے وصیت کی کہ میں اس کی طرف نہ دیکھوں جو مجھ سے اوپر ہے. وان انظر الى من هو دوری، بلکہ میں ان دیکھوں جو مجھ سے کم تر ہیں. یہ پہلی نصیحت ہے اس حدیث میں، اور یہ زندگی کا سکون ہے. دیکھیے، کوئی انسان اس کے پاس کتنا ہی کیوں نہ ہو، اتنا اس کے پاس نہیں ہوتا ہے کہ کسی اور کے پاس نہ ہو. ہر انسان کے پاس ایک نعمت ہے تو دوسری نہیں ہے. کسی کے پاس پیسہ ہے تو صحت نہیں، کسی کے پاس صحت ہے تو پیسہ نہیں، کسی کے پاس اچھا جاب ہے تو آرام نہیں، کسی کے پاس آرام ہے تو اچھا جاب نہیں. ہر آدمی کچھ پائے ہوئے ہیں اور کچھ کھوئے ہوئے ہیں. اگر آدمی اپنے سے اوپر جو ہیں، جس کی اس کو چاہت ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، اگر اس کو دیکھے گا خوشی ہوگی کہ غم؟ خوشی ہوگی، غم ہوگا کہ اس کے پاس ہے. اپنے سے زیادہ کو دیکھنا، اپنے سے زیادہ والے کو دیکھنا دل میں محرومی کا احساس پیدا کرتا ہے، اور محرومی کا احساس غم پیدا کرتا ہے. لیکن اگر ان لوگوں کو دیکھے جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو اس کے پاس ہے، چاہے چھوٹی نعمتیں ہوں، اگر ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں، ان کو دیکھتا ہے اور میرے پاس ہے، تو اس کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ شکر ہے کہ ان کے پاس نہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ سب کچھ دیا ہے. شکر کا احساس، پانے کا احساس انسان کے دل میں خوشی پیدا کرے گا. لہذا ایک آدمی خوش رہنا چاہتا ہے تو اس کا راز اس حدیث میں بتایا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ آدمی اپنے سے اعلیٰ کو دیکھنے کی بجائے اپنے سے کمتر کو دیکھے، پانے والوں کو دیکھنے کی بجائے محروموں کو دیکھے. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے اور ناشکری پیدا نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ جب وہ محروموں کو دیکھے گا تو اس کا دل نرم ہوگا، ان پر احسان کرنے کی توفیق اس کو ملے گی، ان کے دکھ درد کا احساس اس کو ہوگا اور ان کے کام ہی آئے گا. تو ڈبل نیکی ہو گئی، ایک تو اللہ سے شکایت نہیں، دو مخلوق کے ساتھ ترحم کا حال، ان کے اوپر احسان، دونوں فائدے ہو گئے. تو یہ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے جس میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. نمبر دو کہتے ہیں وہ اوصانی بحب المساکین والدنو منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وصیت کی کہ میں مساکین سے محبت رکھوں اور والدنو منہم اور ان سے قریب رہوں. مساکین، غریب، مسکین، ان سے کیا کروں؟ نمبر ایک محبت رکھوں، دو ان سے قریب رہوں۔ انسان کے پاس جب بہت کچھ ہوتا ہے وہ ہر ایک کو گھٹیا سمجھنے لگتا ہے۔ آدمی کے پاس مال و دولت جب آتا ہے تو لوگوں کی قدر نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں سے اس کو خطرہ نہیں ہوتا ہے، یہ لوگ میرا کیا بگاڑیں گے، ان کے پاس کیا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ تو مال و دولت انسان کے اندر تسخیر کی نفسیات پیدا کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے۔ مخلوق کی حقارت آتی ہے جن کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہوتے ہیں، اور یہ چیز ان کی محتاجی، اگر وہ اس کے محتاج بھی ہوں، اس کے پاس آتے ہوں، بھئی کھانے کے لیے کچھ دیجئے، پینے کے لیے کچھ دیجئے، کپڑے نہیں ہمارے پاس، فلاں چیز دیجئے، اس کے پاس جب آتے ہیں محتاجی لے کر، تو ایک وقت کے بعد اس کو ان سے نفرت ہونے لگتی ہے، یہ ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں یہ لوگ، ان کے پاس نہیں ہے، یہ محروم لوگ ہیں۔ تو بعض اوقات اس کے دل میں ان کی حقارت اور نفرت آ جاتی ہے، یہ بیماری ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ، اگر ہم نیک اعمال کریں تو اللہ کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محتاج بندے ہیں اس کے باوجود ان پر اپنی طرف سے کیا کرتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، رحم کرتا ہے، بارش برساتا ہے، زمین سے اناج اگاتا ہے، کیا کچھ نہیں عطا کرتا ہے۔ ان کے لیے نبیوں کو اللہ نے بھیجا، کتاب نازل کی، ہدایت کے راستے کھولے، ان کے لیے اسباب اور وسائل پیدا کی، جسم کے اعضا دیے، سب کچھ دیا اللہ نے۔ انسان محتاج ہونے کے باوجود اللہ نے اتنا سب کچھ عطا کیا، اگر اللہ بندوں سے نفرت کرنے لگے کیا ملے گا؟ تو کہا کہ وہ اوصانی بحب المساکین، مساکین سے محبت رکھنے کی مجھ کو تلقین کی، والدنو منہم، اور ان سے قریب رہنے کی تلقین کی ہے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو اپنے سے دور بھگا دیا جائے، بس بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھتا ہوں، چھوٹے لوگوں میں نہیں بیٹھتا، نہیں، بلکہ کیا، مساکین سے قرب ہو، اس سے کیا ہوگا، اکڑ ٹوٹے گی، بڑے لوگوں میں بیٹھنے سے بڑا بن جائے گا، اور مساکین میں بیٹھنے سے کیا ہوگا، ان کے دکھ درد دیکھے گا، ان کی سادگی دیکھے گا، اس کے اندر بھی وہ چیز آئے گی، اس کے اندر بھی سادگی آئے گی، اس کے اندر بھی توازو آئے گی، گھمنڈ والوں کے ساتھ بیٹھے گا گھمنڈی بنے گا، پریشان حال توازو والے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا اس میں بھی توازو پیدا ہوگی۔ مزید یہ کہ جب اس کے پاس ہے اور ان کے پاس نہیں، تو اس کو معلوم پڑے گا کہ اس کو ضرورت ہے، اس کو کسی اور ذریعے سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود جانے گا کون محتاج ہے۔ تو یہ بھی نصیحت کی کہ میں اپنے تعلقات غریبوں سے توڑوں نہیں، بلکہ ان کے قریب رہوں اور ان سے محبت کروں۔ ان سے محبت کرنا یہ بھی خیر ہے، محتاج، غریب، پریشان حال لوگوں سے اپنے دل میں محبت کے جذبات رکھنا انسان کو نرم دل بناتا ہے، گھمنڈ نہیں۔ پھر فرمایا وہ اوسانی ان اصل رحیمی و ان ادبرت، اور مجھے وصیت کی کہ میں رشتے ناطے جوڑوں چاہے وہ پیچھے ہٹیں۔ بعض اوقات انسان کیا سوچتا ہے، رشتے دار اچھے نہیں ہیں، جب وہ کٹتے تو میں کیوں جڑوں، جب وہ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے میں کیوں رکھوں۔ کہا نہیں، مجھے وصیت کی کہ میں رشتہ جوڑوں، رشتے ناطے جوڑوں، رشتے داروں سے اچھے سلوک کروں، چاہے وہ اپنا تعلق کاٹنے والے ہوں، وہ ان ادبارت، چاہے وہ تعلقات سے پیچھے ہٹے، جوڑنے کے لیے آگے نہ بڑھے، میں آگے بڑھوں، اس سے جڑوں۔ تو یہاں یہ بات بتاتی ہے کہ انسان کو لوگوں کو دیکھ کر حسن سلوک کا معیار قائم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک کا جواب پتھر سے، کٹے تو کٹا، جڑے تو جڑا، مجھ کو کیا ضرورت ہے، خصوصاً جبکہ یہ کسی کا محتاج نہ ہو، من باب اولا، جبکہ وہ اس کے محتاج ہو، آنے دو اس کو، میں کیوں اس سے تعلقات جوڑوں، دیکھیں گے اس کو ضرورت پڑے گی تو برابر آئے گا، نہیں، میں خود جڑوں اس سے، چاہے وہ جڑنا نہیں چاہتا ہو، میں پہل کروں تاکہ صلہ رحمی کا سارا ثواب میرے حق میں آئے، سارا ثواب مجھ کو مل جائے، اللہ تعالیٰ سے میں جڑ جاؤں، اگر ان سے جڑوں گا تو اللہ مجھ کو موقع دے گا اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ تو آدمی لوگوں سے تعلق قائم کرے، لوگوں سے تعلق جوڑا رکھے۔ تو کہا کہ وہ اوسانی ان اصل رحیمی و ان ادبرت، وَأَوْسَانِ أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور مجھے وصیت کی کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں۔ دنیا میں آدمی کیسا جیتا ہے، میں اگر ایسا بولوں گا لوگ ایسا بولیں گے، حق بات بولوں گا تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ آدمی لوگوں کی ملامت کی پرواہ کرتا ہے، لوگوں میں کیا ہو جاؤں گا، فیورٹ نہیں رہوں گا، لوگوں کی نگاہوں کا تارا میں نہیں رہوں گا۔ لوگ آج عزت کرتے ہیں، اگر میں نے ان کی غلطی بتا دی، تم غلط ہو، اگر میں نے بول دیا تو کیا ہوگا، وہ ناراض ہو جائے گا کہ میری غلطیاں نکالے گا۔ تو شیشے کے گھروں میں سبھی ہیں، کسی کو پتھر نہیں مارتے ہیں۔ تو آدمی کیا کرتا ہے کہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ اگر میں نے حق بات بول دی، بتا دیا کہ تمہاری یہ غلطی ہے، تم یہاں غلط ہو، کسی کو نصیحت کر دی، تو کیا ہوگا، وہ بھی پلٹ کے یا تو وہ ناراض ہوگا یا تو میرے عیوب پہ گفتگو کرے گا، تو نہیں چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ ہو، سب سے بنا کے رکھتا ہے، سب سے بنا کے۔ یہ نفاق ہے کہ آدمی رب کو خوش کرنے کی بجائے سب کو خوش کرنے کے چکر میں پڑے۔ جو آدمی واقعی مردانگی اس میں ہوتی ہے، اخلاقی جرأت، وہ آدمی غلط کو غلط بولتا ہے، نرمی سے بولتا ہے اور اخلاق کے ساتھ بولتا ہے، لیکن غلط کو غلط بولتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ لوگ اس کے بعد میں میرے بارے میں کیا کہیں گے، یہ مردانگی ہے۔ لیکن اخلاقی اعتبار سے انسان اپنی مردانگی کھو دے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، تم بھی صحیح، ہر آدمی سے اس کی خوشی کی بات کرتا اور کبھی اس کو نصیحت نہیں کرتا ہے۔ لیکن سچا آدمی، بااخلاق آدمی، جری آدمی، اللہ سے ڈرنے والا، دینی غیرت رکھنے والا آدمی بولتا ہے کہ نہیں بھائی، ایسا نہیں، ایسا ہے۔ وہ لوگوں کی چاہت کی بات نہیں بولتا ہے، وہ شریعت کی بات بولتا ہے۔ اس دور میں ہم لوگ اسی گھٹیا اخلاق میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہر آدمی کو دیکھو، وہ آدمی سارے لوگوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، کسی سے برا نہیں ہونا چاہتا ہے، کسی کی تنقید کا حدف نہیں بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے سب مجھ سے خوش رہیں، سب مجھ کو لائک کرتے رہیں، سب مجھ کو کیا کریں، لائک کریں، کوئی مجھ کو نا لائک نہ کرے۔ یہ بیماری، گونگا شیطان بنتا ہے آدمی، جان رہا ہے غلط بات ہو رہی ہے لیکن روکے گا نہیں، بولے گا نہیں، کیوں، اس لیے کہ یہ برا ہو جائے گا، چپ چاپ بیٹھا رہے گا، نہیں بولے گا، یہ بد اخلاقی۔ قیامت کے دن ایسا آدمی پکڑا جائے گا۔ صحیح آدمی وہ ہے کہ جو، یہ نہیں کہ آپ سارے لوگوں کے بیچ میں کہیں، یہ بھی بے عزتی کرنا ہوا، غلط کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے، آپ سارے لوگوں کے بیچ میں علانیہ طور پر اس کی بے عزتی کریں، نہیں، آپ تنہائی میں لیجئے اس کو، تیری غلطی ہے، ایسا مت کر، تو بھائی پر ظلم کر رہا ہے، تو بیوی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، تو دین کے معاملے میں غلطی کر رہا ہے، تو ایسا کر رہا ہے، آپ اس کو نصیحت کریں اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، چھوٹا بن کے، لیکن بولیں۔ اگر کسی کی غلطی ہے، وہ دین کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اپنی ذات کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی آخرت خراب ہو سکتی ہے، کوئی بھی معاملہ اس کا ہے، ذاتی ہو یا اجتماعی، آپ بولیں، کوئی نہیں بولتا ہے، کیوں، اس لیے کہ کوئی برا ہونا نہیں چاہتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات حال تو یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی غلط کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، یہ کون سا دین ہے، غلط کی ہاں میں ہاں، یہ کوئی دین نہیں ہے، آدمی غلط کو غلط بولنے کی ضرورت رکھتا ہے۔ اس لیے کیا کہا کہ وہ اوصانی اللہ اخاف فی اللہ لوم تلائم، مجھے اس بات کی وصیت کی کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، اس کا خوف مجھ کو نہ ہو کہ لوگ مجھ کو ملامت کریں گے، لوگ برا کہیں گے، کوئی برا کہنے والے کہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے، حق بات یہ ہے۔ 100 آدمی کے بیچ میں کھڑے کر دیے، اب 100 آدمی مان رہے ایک بات کو صحیح، آپ کو معلوم ہے وہ غلط ہے، آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی چل سکتا ہے، کیوں، آپ کو لیڈر بننا ہے قوم کا، اب آپ اگر حق بات بول دو گے تو قوم آپ کو ریجیکٹ کر دے گی، تو آپ کیا کریں گے، قوم کی خواہش اور اس کی چاہت کے مطابق آپ بولیں گے، یہ اخلاق نہیں، یہ دینی غیرت نہیں، قیامت کے دن اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ آدمی بولے یہ بات صحیح نہیں کا مطلب نہیں، توازن سے بولو، نرم ہو کے بولو، پیار سے بولو، غلط کا مطلب غلط. یہ جرت اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے آپسی معاملات میں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے, کوئی آدمی کسی کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں. دین کے معاملے میں ہمارے پاس وہ غیرت نہیں ہے جو ذاتی معاملے میں ہے. دیکھیے کوئی آدمی دین کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے, آپ کو اس کا اتنا ہی نہیں لگتا, نہیں بھائی مصلحت ہے ایسا ہے. آپ کو چور کہے تو بولیے اب کیا بولیں گے, نہیں جان دو اختلاف ہوگا کیوں. اب نہیں, آپ کو کوئی بول دے وہ تو آپ کو چور بولتا ہے, کون کا پیسہ کھا گئے آپ بولتا ہے, ہاں آپ کی زبان اس وقت معلوم پڑے گا کہ پھر آپ کس کی پرواہ کرتے ہو, نہیں کرتے آپ پرواہ. ارے بھائی برا مانے گا وہ, آپ کچھ بھی بولو مت اس کے بارے میں, جو مانے وہ مانے, چور بولتا مجھ کو. اب آپ اپنی ذات کے لیے کتنا غصہ ہوئے, اب کہاں گئی مصلحتیں, اب کہاں گیا اصول, اب کہاں گیا سب کچھ. اپنی ذات کے لیے غصہ ہونا اور اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے حکم کے لیے, اللہ کی ذات کے لیے غصہ نہیں ہونا, یہ بتاتا ہے کہ تیرے نزدیک تو بڑا ہے. اگر اللہ بڑا ہوتا تو ایسا نہیں کرتا. یہ مسئلہ ہے, بیماری ہے, بیماری میں مبتلا ہے ہم لوگ. تو اس دور کا اخلاق کیا ہے, سب سے بنا کے رکھو. اس دور کا اخلاق کیا ہے, سب سے بنا کے رکھو. ہر دل عزیز, ہر دل عزیز اللہ کے ہاں عزیز نہیں بن سکتا ہے. اگر ہر دل عزیز دین ہوتا, اچھا ہوتا, اخلاق ہوتا, انبیاء پتھر نہیں کھاتے, انبیاء زخمی نہیں ہوتے, انبیاء کو قتل نہیں کیا جاتا, انبیاء بے گھر نہیں ہوتے. کیوں ہوا ایسا؟ انہوں نے قوم کو وہ بات بتائی جو صحیح ہے, قوم نے نہیں مانی, قوم کی چاہت نہیں دیکھی, قوم نے ان کو ستایا, انہوں نے وہی بات کی جو صحیح ہے. یہ آدمی میں ہونا چاہیے. اصل مردانگی یہ ہے, اصل بہادری اخلاقی ہوتی ہے نہ کہ جسمانی. جسمانی بہادری انسان سے زیادہ گدھے میں طاقت ہوتی ہے, ہے کہ نہیں؟ گدھے میں طاقت جتنی ہے, آپ کچھ پکڑ کے کھینچو اور گدھے کی ٹانگ کو باندھ دو, آپ سے زیادہ طاقت اس میں ہے. لیکن آپ کے اندر جو طاقت ہے انسان میں, وہ اخلاقی طاقت ہے. یہ وہ طاقت ہے جو واقعی مرد کو مرد بناتی ہے, رجولہ اسی سے ہوتی ہے. تو یہاں پر کہا وَأَوْصَانِ أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی میں پرواہ نہ کروں. اور وَأَوْصَانِ أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا, اور مجھے وصیت کی کہ میں حق بات بولوں چاہے وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ حق بات کڑوی ہی کیوں نہ ہو. میٹھی بات بولنا تو بہت آسان ہے, لیکن کڑوی بات بولنا, کڑوی بات بولنا مشکل ہوتا ہے. کڑوی بات سے مراد کون سی بات ہے؟ ایسی بات جس میں کسی کی غلطی پر تنبیہ. یہ بولنا بہت مشکل بات ہے, یہ بولنا مشکل بات ہے. تو کوئی آدمی برا نہیں ہونا چاہتا. آج کی دنیا کے اخلاق میں ایک بڑی برائی اور بیماری کیا ہے؟ کسی سے برا نہیں ہونا چاہتا ہو, اللہ سے برا ہونا چاہتا ہے, سب کو بچانے میں رب کو کھو دیتا ہو, لوگوں کو پانے میں وہ کس کو کھوتا ہے؟ اللہ کو. اللہ کو کھویا نہیں جاتا ہے, لوگوں کو کھو سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا, ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ سب سے کٹ کے کس کا ہونے والا؟ اللہ کا. تو آدمی میں یہ جرات بھی ہونا چاہیے کہ وہ بولنے کے موقع پر بولے, صحیح اور غلط بولے. جائیداد کے مسائل, خاندان کے غلطیاں, آپس کے جھگڑے بٹھا دیے, بولو بھائی صحیح کیا ہے, اب اس کو بھی خوش کرنا, ان کی بھی بات صحیح لگ رہی, ان کی بھی بات صحیح لگ رہی, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو جانتا ہے تیرے دل میں اس کی بات صحیح اور اس کی بات غلط ہے, یا تو جانتا ہے تیرے دل میں اس کی بھی ایک بات غلط ہے, اس کی بھی ایک بات غلط ہے. بولے جائیں گے لوگ اپنے سے, اگر میں حق بات بولوں گا یہ بھی برا وہ بھی برا, تو ایسی بات بولو کہ کیا ہو, بیچ کی راہ کچھ نکلے. لیکن وہ بیچ کی راہ بعض اوقات دھوکہ ہوتی ہے, غلط بات ہوتی ہے, ناانصافی ہوتی ہے, آدمی کو نہیں کرنا چاہیے ایسا. لہذا یہاں کیا کہا, وَأَوْصَانِ أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَوْصَانِ أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ. کیا فرماتے ہیں, اور مجھے اس بات کی بھی وصیت کی کہ میں لا حول ولا قوة الا باللہ اس قول کو کثرت سے کہا کروں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. کیا ہے وہ؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. کیا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے کہا لا حول ولا قوة الا باللہ کا مطلب ہے, ایک معنی اس کی یہ ہے کہ شر کا دفع کرنا یا خیر کو حاصل کرنا, یہ دونوں اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. نہ ہم اللہ کے بغیر, اللہ کی مدد کے بغیر شر کو دفع کر سکتے ہیں, نہ ہم خیر کو حاصل کر سکتے ہیں. لا حول شر کو دفع کرنا, ولا قوت خیر کو حاصل کرنا, دونوں بھی اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یا شر گناہوں سے بچنا, یہ بھی اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. لا حول. اور نیکیوں کی قوت پانا, ولا قوت الا باللہ, اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. نہ اللہ کی مدد کے بغیر میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں, نہ اللہ کی مدد کے بغیر میں نیکیوں کی قوت پا سکتا ہوں. تو یہ جو کلمات ہیں یہ معنی رکھتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح سے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ لا حول, حول کا مطلب تبدیلی ہوتا ہے, حالات کی تبدیلی. اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا ہے, برے حالات سے اچھے حالات لانا اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اور انسان کی اپنی قوت, کوشش, اللہ کے بغیر اس کو کوئی قوت نصیب نہیں ہو سکتی ہے. تو نہ حالات بدل سکتے ہیں اور نہ انسان کچھ کر سکتا ہے اللہ کی مدد کے بغیر. تو کثرت سے اس کلیمے کا اہتمام کر, اس میں توحید ہے, اس میں اپنی اور سب کی نفی ہے اور اللہ کا اقرار اور اثبات ہے. میرے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, کسی سے بھی کوئی چیز کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. کون کر سکتا ہے؟ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ, اس میں توحید کا کمال ہے. اور کہا کہ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ, اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. علماء نے کہا یہ اس اعتبار سے کہ اس کا ثواب اللہ تعالی خزانے کی طرح سنبھال کے رکھے گا. یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو سنبھال کے رکھے گا گویا کہ کوئی خزانہ ہو. خزانے کو کیسے سنبھال کے رکھتے ہیں؟ کھلا چھوڑتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ جنت میں اللہ نے اس کے ثواب کو سنبھال کے رکھا ہے اس کے لیے خاص طور سے. کوئی آدمی اس میں تصرف نہیں کر سکتا, کوئی فرشتہ اس میں تصرف کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے خود سنبھال کے رکھا ہے کہ اس کو اس کا اجر برابر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو انعام ہے خود عطا فرمائے گا. اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. نمبر 12, معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ اوصنی, میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت کیجیے, مجھے کچھ وصیت کیجیے. فقال علیک بتقوی اللہ ما استطعت, دیکھیے پھر سے کیا آ گیا؟ تقوا. علیک بتقوی اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کر, یعنی اللہ سے ڈر کے برائیوں سے بچ, نیکیوں کا اہتمام کر. اللہ سے ڈر کے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچ. علیک بتقوی اللہ, تقوی میں دونوں آتا ہے, ڈرنا اور بچنا. لوگوں کے خوف کی وجہ سے برائی سے بچنا تقوی نہیں. ایک آدمی ہاں فلم دیکھنے کے لیے تھیٹر جا رہا ہے اور راستے میں کسی نے دیکھ لیا تو پھر یو ٹرن لے کے سیدھا گھر کو آ گئے. کس کی وجہ سے وہ پلٹا؟ لوگوں کی وجہ سے. یہ تقوی نہیں ہے, یہ تقوی نہیں ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا, اللہ کی ناراضگی کہ اللہ کے ہاں میرا مقام گر جائے گا, اللہ کے ہاں سے عذاب آ سکتا ہے دنیا میں, اللہ کے ہاں عذاب ہوگا آخرت میں. آدمی اللہ کی محبت کے کھونے اور اللہ کی ناراضگی کے پانے سے ڈرے ہیں اور وہ گناہ کو چھوڑے اللہ کی خاطر, کسی اور کے لیے نہیں. تو جیسے نیکی اللہ کے لیے کرنا ہے ویسے گناہوں کو کس کے لیے چھوڑنا ہے؟ اللہ کے لیے. اس کا نام اخلاص ہے, اس کا نام واقعی تقویٰ ہے. تو کہا کہ علیک بتقوی اللہ ما استطعت, اللہ کا تقوی اختیار کر. مستطع, جتنا تجھ سے ہو سکے, جتنی تیری استطاعت ہے, برائیوں سے, حرام چیزوں سے بچ. یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ تقوی کے لیے انسان کی استطاعت دیکھی جائے گی, نہ یہ کہ واقعی اللہ کو کتنا تقویٰ چاہیے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ نے فرمایا جتنا تم سے ہو سکے تقویٰ اختیار کرو. جتنا ہو سکے کا مطلب یہ نہیں جتنا تمہارا دل کرے, جتنا ہو سکے کا مطلب جتنی تمہاری طاقت ہے میکسیمم تم کہاں تک کر سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تو وہاں تک کرو جہاں تک کر سکتے ہو, آخری حد جہاں تک تم کر سکتے ہو وہاں تک تقویٰ کا اہتمام کرو. تمہارے بس میں جو چیز نہیں ہے اس سے اس کے بارے میں تمہاری پوچھ بھی نہیں ہوگی. کبھی آدمی مجبور ہو جاتا ہے, کبھی آدمی مثلا آدمی حج کے لیے جانا چاہتا ہے, حج اس پر فرض ہے لیکن اب اس کے لیے فوٹو بنانی پڑے گی پاسپورٹ کے لیے, تصویر کیا ہے حرام ہے لیکن اب اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. آدمی تصویر جیب میں لے کے گھوم رہا ہے ملک کے بادشاہوں کی فلاں کی اور فلاں کی نوٹ کے اوپر, اب بچ سکتا ہے اس سے؟ نہیں بچ سکتا ہے. پیسے سب پھینک دے تو کیا کرے گا؟ اس کے بغیر اس کا گزر بسر ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ انسان کی مجبوریوں کو جانتا ہے. اسلام میں جو احکام ہیں وہ انسان کے لیے ہیں, انسان کے لیے ہیں, اس لیے ان میں اس کی مجبوریوں کا لحاظ ہے. آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, کیسے پڑھے گا؟ بیٹھ کے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے, کیسے پڑھے گا؟ لیٹ کے. تو یہ کیا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, جتنا تم سے ہو سکے تقویٰ اختیار کرو. ایک آدمی بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے بعد میں رکھ. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, انسان کی طاقت کے مطابق اس سے مطالبہ ہے. ایک آدمی بوڑھا ہے ایک دم, روزے رکھ ہی نہیں سکتا ہے, روزے اس پر قضا بھی نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا. ایک آدمی سفر میں ہے, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور اتنا لمبا سفر ہو چکا اور ایسے علاقے میں چلا گیا کہ جہاں اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بھوک کا حال یہ ہے کہ اس کو ڈر ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے, اب کیا کر رہا ہے؟ اس کو مردار جہاں پر دکھائی دیا, وہ مردار کھانا اسلام میں جائز ہے؟ نہیں. لیکن وہ مردار اس کے لیے کیا اس وقت میں؟ حلال ہے. یہ اس کے لیے تقویٰ ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اپنی طاقت کے بقدر تقویٰ اختیار کرو. تو ہر انسان کی طاقت الگ ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت اور استطاعت کے سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے. تو یہاں پر کہا گیا عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُ, جتنا ہو سکے تقویٰ اختیار کر. جتنا ہو سکے, تیری طاقت کتنی ہے تو اتنا تو استعمال کر, جتنی تیری طاقت ہے اتنا تو تقویٰ کر. اور وَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ, ہر پیڑ اور پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کر. یعنی راستہ چل رہا ہے, پتھر پیڑ راستے میں آتے جائیں گے, ذکر کرتا رہے. کیوں؟ وہ تیرے لیے گواہ بنیں گے قیامت کے دن, وہ تیرے لیے گواہ بنیں گے. وَمَا عَمِلْتَ مِن سُوءٍ فَأَحْدِثْ لِلَّهِ فِيهِ تَوْبَةً, کوئی بھی برائی تجھ سے ہو جائے تو کیا کر؟ اس برائی کے بدلے میں اللہ سے فوراً توبہ کر. انسان ہے, غلطی کوتاہی ہوگی, نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے, کتنا بھی کوشش کر لے کچھ نہ کچھ غلطی ہوگی اس سے. تو جو غلطی ہوگی تو کیا کر؟ فوراً فَأَحْدِثْ لِلَّهِ فِيهِ تَوْبَةً, کہ تو تیری غلطی کے بعد میں اس غلطی کی تدارک کے لیے تو فوراً کیا کر؟ توبہ کر, اللہ کی طرف پلٹ آ. غلطی سے دور نکل گیا اللہ سے, اب دور چلتا مت جا, کیا کر؟ واپس آ. انسان دنیا میں بھی سفر کرتا ہے, گاڑی میں جا رہا ہے, اب بعد میں معلوم پڑا کہ ہم لوگ غلط روٹ پر ہیں تو کیا ایسا کرتا ہے؟ نہیں, اب میں جا رہا ہوں تو اب چلتا رہوں گا. نہیں, آدمی کیا کرتا ہے؟ بھائی اگلے اس میں سے دیکھو چوک میں سے کوئی یو ٹرن ہوتا ہے کیا, تو آدمی فوراً کیا کرتا ہے؟ اپنی گاڑی موڑ لیتا ہے اور واپس لوٹ آتا ہے. تو غلطی کا احساس اگر سچا ہے تو رجوع بھی پکا ہے. غلطی کا احساس انسان کو اگر واقعی ہے تو وہ اپنی غلطی سے رجوع ضرور کرے گا, لوٹ آئے گا. جس کو گمراہ نہیں ہونا ہے, جو چاہتا ہے کہ نہیں مجھ کو غلط جگہ نہیں جانا ہے, مجھ کو اپنی منزل پہ جانا ہے, میں غلط جا رہا تھا اب مجھ کو سمجھ میں آیا کہ میں غلط تھا, واپس لوٹو چاہے پیٹرول ضائع ہو جائے. کیا کریں گے, غلط جا رہا کا مطلب غلط چلا جاؤں، نہیں، وہ زیادہ بڑا نقصان ہے، مجھ کو واپس آنا پڑے گا۔ کبھی انسان کی عزت جاتی ہے رجوع میں، کبھی انسان کا عہدہ جاتا ہے، کبھی انسان کا مال کا نقصان ہوتا ہے، بھائی میں نے غلطی کی، کسی کا مال ہڑپا، معلوم پڑا غلط ہے، لے بھائی ہاں اب دے رہا ہے کیا، اچھا معلوم ہوا نا غلط ہے، بولتا تھا نا میں سنتا نہیں تھا، اب آیا، ہاں ٹھیک ہے بھائی، ہاں غلطی ہوئی مجھ سے، چھوٹا بننا پڑے گا اس کو۔ غلطی ماننے میں آدمی بعض اوقات مخلوق کے سامنے چھوٹا بنتا ہے، لیکن مخلوق کے سامنے چھوٹا اور بڑا کوئی قیمت رکھتا ہے؟ قبر میں جانے کے بعد سب ایک ہی یونیفارم میں ہے، سب برابر ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے پاس عزت کس کو ملے گی؟ جو اللہ کی خاطر چھوٹا بنا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے۔ انسان سے زندگی میں غلطی ہوتی ہے، لیکن انسان غلطی پر ہمیشہ باقی رہتا ہے، کیوں؟ اگر غلطی مانی تو لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہو جائے گا۔ عالم ہے، کوئی فتویٰ دے دیا، غلط فتویٰ ہے، اب کسی نے بتایا، مانتا نہیں، کیوں؟ مان لے گا عزت کم ہو جائے گی۔ آدمی کوئی قدم اٹھا لیتا ہے، ظلم کرتا ہے، لوگ سمجھاتے ہیں، نہیں مانتا ہے، ضد پہ اڑ جاتا ہے، ظلم پہ باقی رہتا ہے، کیوں؟ اگر رجوع کیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ کسی کا حق مار لیتا ہے، لوٹاتا نہیں، کیوں؟ اب لوٹاؤں گا تو لوگ بولیں گے دیکھو غلط تھا، غلطی کا اعتراف ہوگا، تو آدمی ظلم پر باقی رہتا ہے۔ نہیں، دنیا میں چاہے لوگوں کی نگاہ میں آدمی چھوٹا ہو جائے، آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی نگاہ میں چھوٹا نہ ہو۔ تو کہا کہ وما عملت من سوء فاحدث للہ فیہ توبہ، کہ تجھ سے جو بھی غلطی ہو جائے اس غلطی کے بعد اللہ سے ضرور توبہ کر، توبہ اس گناہ کو ختم کر دے گی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کسی کا گناہ ہی نہ ہو۔ گناہ سے توبہ کرنے والا کیسا ہے؟ جیسے گناہ ہی نہ ہو۔ تو ایک آدمی توبہ جب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ آدمی لوگوں کی نگاہ میں مقام کے لیے کیوں اللہ کے نزدیک گناہگار باقی رہے؟ بھائی لوگوں کی نگاہ میں آدمی عزت باقی رکھنے کے لیے اللہ کے ہاں بے عزت اور ذلیل ہو جائے، یہ بہت بڑی قیمت دے رہا ہے، وہ بہت بڑا غلط چوائس کر رہا ہے۔ وہ بھلے لوگوں کے نزدیک بے عزت ہو، اللہ کے ہاں اس کی عزت۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، معاذ اسلمی کا قصہ آپ دیکھو، یا غامدیہ خاتون کا آپ قصہ دیکھو، خود چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ کو دنیا میں بات کیجیے۔ اس عورت کو آپ نے کہا کہ پہلے تحقیق کی، کون ہے، کیا ہے، کیا ہے، خود سے آ گئی ہے، ان کے بارے میں پوچھا، پاگل تو نہیں ہے، مطلب زنا کی سزا کیا ہے، رجم کرنا، زندگی ختم، پتھر مار کے ختم کریں گے، کہا پاگل تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، یہ پاگل نہیں ہے، یہ سمجھدار لوگوں میں سے، ہو گیا گناہ۔ عورت کو کہا جاؤ واپس، جب بچہ ہو تب آنا، پیٹ میں بچہ ہے، تیرے ساتھ بچے کو کیوں رجم کیا جائے۔ گئی عورت، بچہ ہوا پھر آئی، کہا اللہ کے رسول اب تو پاک کیجیے، کہ نہیں جاؤ، اور یہ بچہ جب روٹی کھانے لگے تب آنا، ابھی ماں کے دودھ کی ضرورت ہے نا اس کو۔ گئی، بچے کا دودھ کتنے سال میں چھوٹتا ہے؟ دو سال تک کروٹیں لیتی رہی وہ، پاک ہونا ہے، پاک ہونا ہے، پاک ہونا ہے۔ کتنے لوگ تو بھول بھی جاتے ہیں، نو مہینے بچے کے، دو سال دودھ کے، تقریباً تین سال، پونے تین سال، پھر آئی، اور آئی تو دلیل کے ساتھ آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کے آئی، دیکھو کھاتا بھی اللہ کے رسول، اب دودھ چھوٹ گیا ہے، اب تو پاک کیجیے مجھ کو، اب کوئی راستہ بچا نہیں، اب کوئی چیز نہیں رہی۔ آپ نے حکم دیا، اس عورت کو کپڑا لپیٹا گیا، گڑا کھودا گیا، پتھر مارے، اور اس کو رجم کر دیا گیا۔ ایک صحابی نے ایک سخت بات اس عورت کے بارے میں کہا، زانیہ یا کچھ کہا ہوگا، اللہ عالم، سخت بات کہی، جب ان کے بدن پر اس کا خون اڑا کپڑے پہ، تو کچھ سخت بات اس عورت کے بارے میں بری بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کہو، اس عورت کی توبہ اگر مدینہ کے 70 گھروں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی. اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ مدینہ کے 70 گھروں پر تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہوگی, اور اس سے بڑھ کے وہ توبہ کیا کر سکتی کہ اس نے اپنی جان اللہ کے لیے پیش کر دی. تو توبہ اس کو کہتے ہیں. اس عورت نے نہیں سوچا میرا نام خراب ہو جائے گا, نہیں معلوم ہے جانے دو لوگوں کو, کیا کیوں جا کے اپنی عزت خراب کروں میں. لیکن اس عورت کو یہ احساس تھا نہیں, دنیا کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہے, آخرت کی عزت اصل ہے. لیکن عجیب بات یہ دیکھیے, اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود بھی آج اس عورت کی لوگوں کے دلوں میں عزت ہے کہ بے عزتی ہے؟ سوچیے, اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے دلوں میں اس عورت کی عزت رکھی ہے. کہ کیسی عورت تھی وہ کہ جس نے اپنے آپ کو اتنے وقت تک پیش کیا, کئی مرتبہ آئی, اور پھر جب سزا ملی تو اتنا بڑا فضل اس کا ہوا کہ اس کی توبہ اگر 70 گھروں پر تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے گی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج الٹی عزت بڑھ گئی. بعض اوقات آدمی سوچتا ہے, یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ میں بے عزت ہو جاؤں گا, بھلے ہو جائے بھائی, کیا مسئلہ ہے. لیکن اللہ کے ہاں آدمی کی عزت ہوگی, آدمی توبہ کرے اللہ سے, خاص طور سے لوگوں کے حقوق کے معاملے میں. تو کہا کہ وما عملت من سوء فأحدث للہ فيه توبہ السر بالسر والعلانية بالعلانية. چھپے ہوئے گناہ کی چھپی ہوئی توبہ, کھلے ہوئے گناہ کی کھلی ہوئی توبہ کا ہے. جیسا گناہ ہے ویسی توبہ. ایک آدمی مثال کے طور پر تنہائی میں کوئی گناہ کرتا تھا, کسی کو معلوم نہیں, اور اس کا اللہ کا معاملہ ہے, چھپی ہوئی توبہ کرے کیوں, خامخواہ اپنا گناہ لوگوں میں بیان کرے جس کی کوئی حد بھی نہیں ہے. لیکن اگر آدمی کا گناہ ایسا ہے جو معاشرے میں عام ہے, وہ لوگوں کو بدعت کی تعلیم دیتا تھا, اس نے غلط کام کیے ہیں, اب یہ کھلم کھلا گناہ ہے, اس کو سب کے سامنے رجوع کرنا پڑے گا کہ یہ بدعت غلط ہے, میں رجوع کر رہا ہوں, یہ چیز شرک ہے, اب یہ غلط ہے, میں چھوڑ رہا ہوں, میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ شرک کرو, بدعت کا اہتمام کرو, لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا یہ غلط ہے, میں بھی چھوڑ رہا ہوں, تم بھی چھوڑو. تو جب اس کا گناہ کھلا ہوا تھا, خاص طور سے جب لوگ بھی اس کی بات کو ماننے والے, اس پہ چلنے والے تھے, اب تو زیادہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ توبہ ایسی کرے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جو کرتا تھا اس کی وجہ سے وہ کرتے تھے, وہ غلط تھا, تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی بچ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا وبال اس پر آئے. اس نے تو توبہ کر لیا, ان کو گمراہی میں چھوڑ دیا. تو لوگوں کو علانیہ طور پر آدمی اپنے رجوع کا ذکر کرے, اظہار کرے, اعلان کرے. تو اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا, اور یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے, سید ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے. نمبر 13, برائی کے بعد بھلائی, جیسے کہ پہلی حدیث میں, اس سے پچھلی حدیث میں گزرا اور پہلی حدیث میں بھی آیا تھا. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قلت یا رسول اللہ اوصینی, میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت کیجیے, مجھے کچھ وصیت کیجیے. قال اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنۃ تمحوها, کہا کہ جب تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً بھلائی کر لے, یہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی, یہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ برائی ہونے سے, غلطی ہونے سے, گناہ ہونے سے ایک آدمی اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا ہے. خوارج کا عقیدہ کیا ہے کہ ایک آدمی مسلمان جب کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہاں برائی ہے, اور سیئہ عام طور سے شریعت میں, قرآن و حدیث کی اصطلاح میں چھوٹے گناہوں کے لیے آتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ اس سے مراد چھوٹے ہی گناہ لیے جائیں, بلکہ بعض بڑے گناہوں کے لیے بھی سیئہ کا لفظ آیا ہے. تو گناہ اگر تجھ سے ہو جائے تو کیا کر, اس کے بعد فوراً بھلائی کر لے, چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی ہو. اگر بڑا گناہ ہوا تو پچھلی حدیث میں جیسے آیا کیا ہے, گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کرے. توبہ بھی کیا ہے, ایک نیکی ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کو مٹا دیتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں, صغائر جس کو کہتے ہیں, کبائر اور صغائر, بڑے گناہ چھوٹے گناہ, تو بہت ساری نیکیوں سے وہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. جیسے آدمی وضو کرتا ہے تو وضو سے گناہ کے جو گناہ ہوتے ہیں قطروں کے ساتھ وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. نماز پڑھتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں, نماز کے لیے چلتا ہے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے گناہ معاف ہوتا ہے. اس طرح سے جتنے بھی گناہ نیکیاں ہوتی ہیں وہ نیکیاں اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. دیکھیں یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے اگر تم بچتے رہو, نکفر عنکم سیئاتکم, ہم تمہاری خطاؤں کا کفارہ کر دیں گے. یہاں پر دو باتیں ہوئی, ایک کبائر اور ایک سیئات. تو سیئات کبائر ہیں نہیں, تو کون سے ہیں؟ صغائر. کبیرہ کا مطلب بڑا گناہ, صغیرہ کا مطلب چھوٹا گناہ. اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو ہم جو چھوٹے گناہ ہیں صغیرہ گناہ ہیں ان کا کفارہ کر دیں گے. کفارہ کر دیں گے کا مطلب نیکیوں کے بدلے ان کو مٹا دیں گے. تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بھول چوک ہم سے ہوتی رہتی ہے, اللہ کی جناب میں جو بھی تقصیر ہم سے ہوتی ہے, کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں, اللہ تعالی ہماری نیکیوں کے بدلے ان کو معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. نیکی صرف ثواب نہیں لاتی, نیکی گناہوں کو بھی مٹاتی ہے. اس لیے آدمی کو نیکیوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. ہر نیکی بھی ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ بھی ہے. اس اعتبار سے آدمی بیٹھا ہے فضولیات میں لگا ہوا ہے, اس سے اچھا ہو کچھ نیکی کر لے. کچھ نہیں کر سکتا ہے, اللہ کا ذکر تو کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی پہاڑ یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھنا پڑتا ہے نہیں. بیٹھے بیٹھے آدمی لا الہ الا اللہ کہے, کیا نقصان ہے اس کا؟ کوئی اس کے لیے بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے نہیں. اسی لیے کیا کہا, قال قلت یا رسول اللہ امن الحسنات لا الہ الا اللہ. سوال کیا, کہا اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکیوں میں سے ہے؟ پوچھا, آپ نے کیا فرمایا, ہی افضل الحسنات. صرف اتنا نہیں کہ وہ نیکی ہے, وہ نیکیوں میں سب سے افضل ہے. ساری نیکیوں میں سب سے افضل نیکی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے بغیر تو اسلام نہیں, اس کے بغیر دین نہیں, اس کے بغیر نجات نہیں. اسلام میں آ رہا ہے تو اس کا اقرار ہے, دنیا سے جا رہا ہے تو اس کا اقرار ہے, اذان میں اس کا اقرار ہے, نماز میں اس کا اقرار ہے. لا الہ الا اللہ سب سے عظیم الشان کلمہ ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سارے اذکار میں سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے تو کون سا ہے؟ عجیب بات ہے کہ کلمہ اخلاص اس کو کہا گیا ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ اخلاص, کلمہ تقویٰ اس کو کہا گیا ہے. یہ اخلاص والا کلمہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں. اللہ ہی معبود ہے اور کوئی نہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کے لیے کوئی عبادت کرنا چاہیے. اس میں اخلاص کی تعلیم ہے, خالص کرو اپنی عبادت کو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انہیں بس یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں, اپنے پورے دین کو اپنی عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. معلوم ہے کہ صرف عبادت کا حکم نہیں تھا, اخلاص کے ساتھ عبادت کا حکم ہے. یاد رکھیں اس کو. صرف عبادت کا حکم نہیں ہے جیسی چاہے کر لو, نہیں, بتوں کے لیے نہیں کر سکتے, بتوں کے نہیں کر سکتے, لوگوں کے لیے نہیں کر سکتے. کس کے لیے کر سکتے ہو؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے تم کو اجازت ہے کرنے کی, اس کا حکم ہے تم کو. تو کہا کہ یہ افضل الحسنات لا الہ الا اللہ. اگر آدمی یہ کلمہ کہے کسی کو معلوم بھی نہیں ہو سکتا ہے. ہونٹوں کے جوڑنے کی ضرورت ہے اس کے لیے؟ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا, صرف زبان کی حرکت ہے اس میں. لا الہ الا اللہ, آدمی اندر کے اندر زبان سے ذکر کرے تب بھی کسی کو معلوم نہیں ہو تو یہ بھی اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر سکتا ہے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آدمی دیکھیے چل رہا ہے راستے سے, کچھ بھی نہ بول رہا ہے نہ سن رہا ہے نہ کوئی کام کر رہا ہے, بس چل رہا ہے. چلتے چلتے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا ہو. مان آپ غور کیجئے زندگی میں کتنا چلتا ہے انسان. اس چلنے میں دکانیں دیکھ رہا ہے, لوگوں کو دیکھ رہا ہے, سفر میں جا رہا ہے, ایک گھنٹہ کمپنی جانے کا, ایک گھنٹہ آنے کا. کوئی گانے سنتا ہے, کوئی غزل سنتا ہے, کوئی قوالی سنتا ہے, کوئی فضولیات سنتا ہے, کوئی موبائل میں بیٹھا یوٹیوب پہ خرافات دیکھتا ہے. اگر آدمی خاموشی کے ساتھ میں سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کو یاد کرے, لا الہ الا اللہ, یا جو اذکار اس کو آتے ہوں, اور جو اس کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی یہ بھی یہ بھی ساری نیکیاں مجھ کو ملے, آدمی اللہ کو یاد کر سکتا ہے. لا الہ الا اللہ سے اس کا دل پاک ہوتا ہے شرک سے. دل میں اس پہ غور کریں کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, یعنی ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نماز نہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت نہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے صدقات نہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حج عمرہ نہیں. عبادات سب کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا. اللہ کی عبادت کرنا اور کس کے لیے؟ دو میں سے غلطی آدمی کرتا ہے, یا تو اللہ کی بجائے کسی کی عبادت کرتا ہے, یعنی جیسے بتوں کی عبادت کرتا ہے, یا پھر عبادت اللہ کی کرتا ہے لیکن غیر اللہ کے لیے, کہ نماز پڑھ رہا ہے لوگ تعریف کریں, صدقہ دے رہا ہے لوگ تعریف کریں, تو لوگوں کی تعریف پانے کے لیے وہ نیکی کرتا ہے, یہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے. دو چیزیں جمع ہونا ضروری ہیں, عبادت کس کی ہو, کس کے لیے ہو, یہ دونوں چیزیں جمع ہونا ضروری ہے. یہ توحید کا کمال ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ ہی کے لیے کرے. یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے, یہ کلمہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت صرف اور صرف کس کے لیے کریں. ہماری کوئی نیکی ایسی نہیں ہو جو ہم برباد کریں, کیونکہ جیسے ہی وہ نیکی غیر اللہ کے لیے ہوتی برباد. سوچیے کتنا بڑا خطرہ ہے انسان کے لیے. آدمی لاکھوں روپے صدقہ کیا, ہزاروں روپے صدقہ کیا, تعریف کے لیے گیا ہو, نماز پڑھا ایک دم سکون سے, تہجد کی ایک دم اچھے سے, دکھاوے کے لیے گئی نماز, کتنی ساری صدقہ کیا, نماز پڑھا, حج عمرہ کیا, تلاوت کیا, ایک دم اچھی ایک دم اچھی, لیکن اس میں نیت کیا تھی؟ ایسی اچھی قرت کروں کہ لوگ بولے کیا زبردست قاری ہی ہے, اس کے جیسا کوئی پڑھتا نہیں قرآن, اس کی قرت سن کے ہمارا دل ایک دم نرم ہو جاتا ہے, اس کی آواز سن کے ایک دم سکون محسوس ہوتا ہے, اس کے لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ کیا کریں, اس کی تعریف کریں. گئی تلاوت وہ ضائع ہو گئی, نہیں ملے گا کچھ, کچھ نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. اتنا پڑھا, اتنا صدقہ کیا, اتنی نمازیں پڑھا, اتنے حج سب کچھ کیا, صدقات کیا, گیا گیا. کیوں گیا؟ اللہ کے لیے نہیں تھا. اللہ کے لیے ہوتا تو ملتا, اللہ کے لیے نہیں تھا نہیں ملے گا. جس سے لینا ہے اس کے لیے کر. کیا ہے, کس سے چاہیے ثواب؟ اللہ سے. کرتا دوسروں کے لیے اور چاہیے اللہ سے. نیکی اللہ سے اگر اجر چاہیے, نیکی اللہ کے لیے کر. اور یہ سب سے مشکل کام ہے. سلف کہتے ہیں سب سے مشکل کام ریاکاری سے بچنا ہے. میں ایک دروازہ بند کرتا ہوں, وہ دوسرے دروازے سے آتی ہے, وہ دروازہ بند کرتا ہوں کھڑکی سے آتی ہے. ریاکاری کے جذبات انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں, اس کو دھونا پڑتا ہے, اس سے بچنا پڑتا ہے. آدمی کے دل میں شیطان بار بار اس کو نیکی کرنے نہیں دیتا, مت کر. کرنے لگا لوگوں کی ریاکاری, پھر بھی نکلا اس میں سے بدعات میں ڈال دیتا, کسی نہ کسی طرح سے اس کی نیکی برباد کر دیتا ہے. یا تو ظاہری ہے پیدا کرے گا یا باطنی ہے, یا تو بدعات میں مبتلا کرے گا یا پھر ریاکاری میں ہے. تو ایک انسان کے لیے نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نیکیوں کو بچانا. نیکی بچانا بہت اہم کام ہے, کمانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ تم محنت کیا, کمایا, ضائع کر دیا نا, تو بے وقوف ہے, تو نادان ہے, تو محنت برباد کیا. بلکہ جس نے نہیں کیا اس سے زیادہ مصیبت میں تو آ گیا, کیونکہ تو نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیا. کیوں کیا ایسا؟ اپنی نیکیوں کو دیکھیں۔ ریاکاری کی جذبات، بعض اوقات آدمی کو احساس بھی نہیں رہتا کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں، وہ روٹین بن جاتا اس کے لیے، ہر نیکی پہ تعریف، بلکہ بعض اوقات تعریف نہیں ملتی ہے تو نیکی بھی بند، یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ نفس کا بندہ ہے، یہ لوگوں سے اجر چاہ رہا ہے، اس نے اللہ کا مقام دوسروں کو دے دیا غیر شعوری طور پر، ان کو معبود نہیں مانتا ہے، لیکن عملاً ان کے ساتھ وہی معاملہ ہے جو معبود کے ساتھ ہونا چاہیے، کیا فائدہ ہے؟ تو نیکیوں کو بچائیں۔ تو لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے، اگر صحیح فہم کے ساتھ آدمی اس کو پڑھے تو ایک آدمی کبھی اللہ کا مقام کسی کو نہیں دے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، کوئی نہیں جس کے لیے کوئی عمل کیا جائے، اللہ ہی اس کا حقدار ہے کہ میں ہر کام اس کے لیے کروں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ کے سوا کوئی نہیں اس کے آگے میں سجدہ کروں، قبروں کے آگے نہیں، بتوں کے آگے نہیں، سورج چاند کے آگے نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، بڑائی اگر ہے تو اللہ کے لیے ہے۔ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ تو اس حدیث میں بتایا کہ یہ افضل الحسنات، صحابی پوچھ رہے ہیں یہ نیکی ہے؟ نیکی نہیں، سب سے بڑی نیکی ہے، یعنی اس کا ثواب بھی کیا ہے؟ سب سے عظیم الشان ہے، لہذا اس ذکر کا اہتمام کرنا بھی بہت بڑا ثواب اور اجر ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ نمبر 14، 9 وصیتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ہی حدیث میں آپ نے کئی وصیتیں کی۔ ابو الدرد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ ان کی اور ان کی بیوی کی کنیت ایک جیسی ہے، ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو الدرد، بیوی کی کیا ہے؟ ام الدرد، ایسے کئی صحابہ ہیں، اس پہ علماء نے کتاب لکھی کہ بیوی اور شوہر کی کنیت ایک ہی طرح کی ہے، ابو ام اس طرح سے۔ تو اور ابو الدرد صحابی جو ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا میرے بعد دوسری شادی مت کرنا، کیا کہا تھا؟ میرے بعد دوسرا نکاح، اتنی محبت تھی دونوں میں کہ بیوی سے کہا تھا میرے بعد دوسرا نکاح مت کرنا، اگر ہم جنت میں گئے تو دونوں ساتھ میں رہیں گے، اگر تو نے نکاح کر لیا تو پھر میں نہیں ملوں گا، کیونکہ عورت شوہر کے بعد اگر دوسرا نکاح کر لے تو جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا بعد میں وہ آخرت میں اس کے ساتھ ہوگی۔ المرأۃ لآخر ازواجہا، یہی حدیث ان کی نقل کی ہے، ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث لی حضرت ام الدرداء ابو الدرداء سے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت معاویہ نے رشتہ بھیجا ام الدرداء کو، کہا نہیں، کیوں؟ بولے میں نے ابو الدرداء نے اس کو کہا تھا میرے بعد نکاح مت کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر عورت کیا ہوتی ہے؟ آخری شوہر کے لیے آخرت میں ہوگی، میں نہیں چاہتی کہ میں ان کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ آخرت میں ہوں۔ دیکھیے بیوی ایسی محبت کرے، شوہر بھی ویسا ہونا چاہیے کہ اس کو کھونا وہ نہ دنیا میں برداشت کر سکے نہ آخرت میں، وہ صبر کر لے لیکن آخرت میں اس کو وہی شوہر چاہیے۔ ایسا نیک انسان، کتنے نیک انسان ہوں گے آپ سوچئے، کہ بیوی نے زندگی بھر نکاح دوسرا نہیں کیا تاکہ آخرت میں جب جائے اور جنت میں جائے تو یہی شوہر مجھ کو ملے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتسع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 9 باتوں کی وصیت کی ہے۔ 9 باتوں کی وصیت کی ہے، کیا ہے وہ وصیتیں؟ نمبر 1، لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت، اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا کسی کو، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تجھے جلا دیا جائے، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جلا دیا جائے، یہ عظیمت ہے۔ اور رخصت کیا ہے؟ اگر آدمی کو یقین ہو کہ مجھے اگر میں نے شرکیہ کلمات کہہ دیے ظالموں کی وجہ سے ان کے مطالبے پر، لیکن اس کا دل راضی نہیں، جان بچانے کے لیے اگر کفر یا شرکیہ کلمات وہ کہتا ہے تو امید ہے، قوی امید ہے کہ بچ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کہے۔ جیسے کوئی کہے بول اسلام برا ہے ورنہ میں مار ڈالوں گا تجھ کو، 10-15 لوگ مار لیں اس کو، اگر اس کو لگتا ہے کہ چھوٹ سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2-3 کو چھوڑے انہوں نے، تو اگر ایسا بولنے پر اس کو لگتا ہے کہ چھوٹ جائے گا تو دل کے انکار کے ساتھ ایک آدمی اس طرح کی کے کلمات زبان سے بول سکتا ہے، یہ جائز ہے اس کے لیے، لیکن عظیمت کیا ہے؟ نہیں بولتا میں، مارنا مار دو، ٹکڑے کرنا ہے کر دو، جلانا جلا دو، نہیں بولتا میں، یہ کیا ہے؟ عظیمت ہے۔ تو عظیمت اور رخصت دین میں دونوں پہلو ہیں، کسی کے لیے عظیمت ہے، کسی کے لیے رخصت ہے۔ عظیمت لازم نہیں ہے ایسے ہی کرو، نہیں، رخصت بھی تمہارے لیے ہے، چاہو تو ایسا کرو، لیکن اگر تم کو زیادہ ثواب چاہیے تو تم کیا کرو؟ ڈٹے رہو، لا تشرک باللہ وان قطعت او حررت، اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تجھے جلا دیا جائے۔ اگر آدمی کو معلوم ہو کہ چھوڑنے والے تو نہیں ہیں، بلوائیں گے اور مار ڈالیں گے، تو کیوں بولے آدمی؟ جب حالات ایسے ہوں اور اس کو یقین ہے کہ نہیں ہوتا ایسا، نہیں چھوڑتے ایسے حالات میں، اور ایسا بھی مرنے والا ہو، ایسا بھی مرنے والا، تو پھر کیوں شرک کر کے مرے آدمی؟ پھر اپنے دین پر قائم رہے۔ لا تشرک باللہ شیئا، کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت کر۔ شیئا کا لفظ یہاں پر آیا یہ بتانے کے لیے کہ کوئی 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 چیز نہیں، چاہے بڑے سے بڑا نبی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے اللہ کا ولی ہو، کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا، کسی شخص کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں النکرہ فی سیاق النفی، کہ ایسا جملہ ہے جس میں ال کے ساتھ نہیں ہے اور لا والا جملہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ ساری چیزوں کو شامل کیے ہوئے ہیں، سب چیز میں، کوئی چیز اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا کسی کو، چاہے تجھے جلا دیا جائے، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ نمبر دو، ولا تترکن الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا، جانتے بوجھتے نماز، کون سی نماز؟ المکتوبہ، مکتوبہ فرض نماز، جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے اوپر، تو فرض نماز جانتے بوجھتے کبھی مت چھوڑنا۔ ومن ترکہا متعمدا برئت منہ الذمہ، اس لیے کہ جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ کا اس سے مغفرت کا وعدہ نہیں، گارنٹی نہیں، اللہ معاف کرے سزا دے، اللہ کی مرضی۔ تو ایک آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے متعمدن، دوسری صورت یہ کہ مجبوری سے چھوڑ جائے، جیسے خندق کی جنگ میں کئی نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ گئی، ظہر عصر چھوڑ گئی، اور ایک روایت میں مغرب بھی ہے جہاں تک مجھ کو یاد ہے، تو کئی نمازیں چھوڑ گئی جنگ کی وجہ سے، آپ نے ان کو ایک ساتھ پڑھا، ایک ساتھ نماز پڑھنی پڑی، اتنے حالات برے تھے، تو یہ مجبوری میں ہوا، جان بوجھ کے نہیں ہے۔ یا ایک آدمی مثال کے طور پر، وہ آدمی سویا ہوا ہے، اس کی نیند ہی نہیں کھلی، اس کی نیت تو تھی لیکن نیند نہیں، بیدار ہوئی، بہت تھک کے سو گیا تھا اور گھر میں کوئی بھی نہیں اٹھانے والا، الارم بھی اس کا بجا یا نہیں بجا اس کو خبر نہیں، اور نماز چلی گئی، تو جان بوجھ کے چھوڑا اس نے؟ نہیں، اس لیے کہ دل میں اس کی نیت تھی پڑھنے کی۔ تو اس طرح کی جو صورتیں ہیں، یا بھول گیا آدمی، جیسے زہر پڑی اس نے لیکن اس کو ایسا لگ رہا میں نے اثر پڑی ہے، اور اثر کے لیے نہیں گیا، اور اس کو معلوم ہی نہیں، نادان ہوتی نہ کچھ، دور جنگل میں کہیں بیابان میں ہے، اس کے ذہن میں نہیں کہ میں نے زہر پڑھا کہ اثر پڑا، اس کو لگ رہا میں نے اثر پڑھ لیا، لیکن پڑھا کیا ہے؟ زہر، نماز چھوڑ گئی، بعد میں یاد آیا اس کو، اور میں نے وہ پڑھی تھی، یہ نہیں پڑھی تھی، جانتے بوجھتے نماز مت چھوڑ۔ اس لیے کہ جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا ذمہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ذمے میں نہیں ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں وہ نہیں ہے، دنیا میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے وعدہ نہیں ہے، اللہ چاہے تو سزا دے سکتا ہے۔ وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، خبردار، ہرگز بھی شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب، خمر کیا ہے؟ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر شر کی چابی ہے۔ لفظ کیا استعمال ہوا اس کے لیے؟ چابی، مفتاح کل شر، مفتاح اس کو کہا گیا، اس میں ایک خاص جو ہے، ایک یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ انسان کا شر بند رہتا ہے، لاک رہتا ہے، جیسے ہی شراب پی جاتی ہے، چابی گھمائی تو کیا نکلا اندر سے؟ شیطان، ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی سماج کے دباؤ کی وجہ سے، اخلاقی حدود کی وجہ سے، مروت کی وجہ سے بہت ساری باتیں نہیں بولتا ہے دل میں آنے کے باوجود، اور بہت سارے کام نہیں کرتا ہے اس کا جی چاہنے کے باوجود، اخلاقی رسی اس کو باندھے رہتی ہے، لیکن جیسے ہی شراب پیتا ہے اندر جو اس کے شیطان ہوتا ہے، اندر جو اس کے جانور ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو شراب ہے اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ چابی، بند کرنے والی نہیں، کیا کرنے والی؟ کھولنے والی ہے۔ اندر سے ایک دوسرا آدمی باہر آتا ہے۔ اس لیے کتنے لوگ ہیں سیدھے سادے بےچارے، چپ چاپ شریف رہتے ہیں، لوگوں سے اچھے سے بات کرتے ہیں، جس دن شراب پی کے آیا اس دن خود بھی جاگتا، سب کو جگاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، گھر میں جھگڑے کرے گا، پاس پڑوس کے لوگ اگر سمجھانے کے لیے آئیں ان کو بھی گالیاں دے کے بھگا دے گا، اگلے دن واپس سر جھکا کے برابر جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرماتا ہے اور اس کے اندر اخلاق ہیں، لیکن اس کے اندر کا جو برا انسان تھا وہ بند تھا، لیکن جیسی شراب پیے اس کی شرم و حیا کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ اور جو اندر ہے وہ باہر۔ انسان کے دل میں بہت ساری برائی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے قرآن میں کیا فرمایا؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پی جانے والے، یعنی کہا جن کو غصہ ہی نہیں آتا، ایسا کہا؟ غصہ آتا ہے لیکن کیا کرتے ہیں؟ غصہ پی جاتا۔ تو اندر انتقامی جذبات، توڑ پھوڑ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پی جاتے ہیں۔ لیکن شرابی آدمی بغیر بریک کی گاڑی ہوتی ہے، جو چاہے بولتا ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ اس لیے بہت سارے راز اگلوانے کے لیے سیاسی پارٹی والے کیا کرتے ہیں؟ آواز پارٹی ہے، کھلاؤ پلاؤ اس کو، جو جی میں آئے بکتا ہے، کیونکہ کنٹرول اس کا نہیں ہوتا ہے، اس کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے اس کو۔ تو ایک آدمی جو اخلاقی کنٹرول اس کے اوپر ہوتا ہے، گاڑی میں ڈرائیور ہوتا ہے، شراب جب پیتا ہے تو ڈرائیور کیا ہو جاتا ہے؟ سو جاتا ہے، گاڑی خود چلتی رہتی جیسی چائے چلتی ہے۔ تو آدمی جو چاہے، اس کے سب کانشیس مائنڈ میں جو بھی ہے وہ بغیر کسی فلٹر کے باہر آتا ہے۔ شراب سماج کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ آدمی بعض اوقات بھائی بھائی میں جھگڑا تھا، دل میں اس کے لیے غصہ تھا، لیکن جان دے اپنا ہی بھائی ہے بول کے چپ بیٹھا تھا، لیکن شراب پینے کے بعد ایسی ایسی باتیں بول دیتا ہوتا، اچھا اس کے دل میں یہ بات تھی، بہت ساری باتیں بولتا، اور پھر واپس بعد میں اس کی بھرپائی ہو پاتی نہیں۔ کتنی ساری چیزیں، بیوی سے بات ایسی کر دیتا ہے جو بولنی نہیں چاہیے تھی، ناراضگی کی اور نفرت کی باتیں اس کو بول دیتا ہے، اور ایسی بات بول جاتا ہے جو نہیں بولنی چاہیے تھی، کتنی چیزیں۔ تو انسان شراب پی کے اپنا قابو کھو دیتا ہے، اور بہت سارے تعلقات اس میں خراب ہو جاتے ہیں، بہت ساری زندگیاں اس سے تباہ ہو جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات انسان قتل بھی کر دیتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ زناکاری بھی کر جاتا ہے۔ بعض اوقات شراب کے نشے میں آدمی محرم اور غیر محرم کا فرق بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کتنے لوگ شراب پی کے گھروں میں اپنے محرم لوگوں سے ہی زناکاری کر بیٹھتے ہیں، انسان کے اندر حیا اور کنٹرول ہی ختم ہو جاتا ہے۔ شراب کبھی سماج کے لیے اچھی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام ہے جس نے شراب کو کیا کیا ہے؟ حرام، حرام۔ لوگ دیکھیں کیا کیا چیزیں حرام کرتے ہیں، شراب کو کیوں حرام نہیں کرتے؟ شراب میں کیا فائدہ ہے سماج کا، کوئی بتا دے؟ یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، اس پہ پابندی، اس پہ پابندی، شراب پہ کیوں نہیں؟ شراب، ایک آدمی گوشت کھا کے کیا نقصان کرے گا بھائی، لیکن شراب پی کے کتنا نقصان کرتا ہے۔ جب یہ غلط تم مانتے ہو، یہ غلط کیوں نہیں ہے، اس کو بند کیوں نہیں کرتے؟ اس سے ٹیکسز ملتے ہیں، ایک ٹیکس کے لیے سماج کے اندر ایک گندی چیز کو چلایا جائے، کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے، کتنے لوگوں کے اوپر سے فٹ پاتھ سے گاڑیاں لے جاتے ہیں شراب پی کے لوگ، کتنی زناکاریاں ہوتی، کتنے مرڈرز ہوتے ہیں، کتنے تعلقات گھروں کے خراب ہوتے ہیں شراب پی کے، کتنے لوگ مر جاتے ہیں خود ہی، کتنے لوگوں کے جسم خراب ہو جاتے ہیں، لیور خراب، اسکن خراب، پھیپھڑے خراب، پھلانی خراب، جسم پورا سڑ جاتا ہے، بعد میں اینٹی بایوٹکس اور دوائیں بھی کام نہیں کرتی ہیں۔ اتنی گندی چیز کو آپ سماج میں کیسے، کیوں رکھے ہوئے ہو، کیوں بند نہیں کرتے اس کو؟ اس کو بند کرنے کی پہلے فکر کرو، جس سے سماج کو نقصان ہے۔ تو یہ کہا کہ ولا تشربن الخمر فانها مفتاح كل شر، شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب ہر شر کی کیا ہے؟ چابی ہے. واطع والديك، اور ماں باپ کی فرما برداری کر. وان امراك ان تخرج من دنياك فاخرج لهما، چاہے تیرے ماں باپ تجھ کو دنیا میں سے نکل جانے کے لیے کہیں، مطلب مرنے کے لیے نہیں، تیری دنیا داری میں سے تجھ کو نکلنے کے لیے کہیں تو ان کے لیے نکل، ماں باپ کی خاطر اپنی دنیا میں سے نکل، یا تو کلیتن ہو سکتا ہے یا تو جزی طور پر. تیرے اوقات میں سے وقت مانگے دنیا میں سے تیری، ان کے لیے وقت نکال. اگر تیری دنیا میں سے تجھ کو چھوڑنے کے لیے کہیں لا ادھر پیسہ ہم کو دے، ہماری ضرورت ہے، تو ان کے لیے پیسے میں سے، اپنے پیسے میں سے ان کے لیے نکال. والدین کے کا حق ہے کہ ان کی جو لازمی ضرورتیں ہیں اولاد اگر نہ دے تو ان کے مال میں سے لے سکتے ہیں. ماں باپ کی ضرورت اگر پوری نہیں ہوتی ہے، واقعی واجبی ضروریات ہیں، تو اولاد کے مال میں ان کا حق ہے. اولاد کا مال ان کا مال ہے، ہاں یہ نہیں کہ سارا مال اس کا مال ہے اپنا، لیکن جو ان کی واجبی ضروریات ہیں اگر پوری نہیں ہوتی ہیں، اولاد کا مال خود ان کا مال ہے، جتنا ان کا ہے اتنا وہ لے سکتے ہیں، ان کے پاس اتنا پاور ہے تصرف کا. تو کہا کہ وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا، اگر تو اس کو دنیا سے نکلنے کے لیے کہیں تیری دنیا داری سے، مال دولت سے، ان کے لیے نکل، ان کے لیے نکل. ولا تنازعن ولاة الامر وان رايت انك انت، اور ولاة الامر سیاسی پاور رکھنے والے، امیر یا عہدے والے، عہدے پر ان سے لڑ مت، عہدے کے لیے عہدے داروں سے لڑ مت. وان رايت انك انت، چاہے تو اپنے آپ کو دیکھے کہ تو ہے. آدمی عہدے کے لیے کیوں لڑتا ہے؟ میں زیادہ حقدار ہوں، وہ صحیح کام نہیں کرے گا، میں زیادہ اچھے سے کر سکتا ہوں، نورانی پردے ہیں. نہیں وہ آئے گا تو ایسا ہوگا، اس لیے میں امیر بن جاؤں، میں فلانا بن جاؤں، میں سیکرٹری بن جاؤں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ نورانی پردے. کہا ولا تنازعن ولاۃ الامر وَإِن رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، جس کو عہدہ ملا ہوا ہے اس سے لڑ کے تو عہدہ لینے کی کوشش مت کر، چاہے تجھ کو دکھائی دے کہ تو اس سے بہتر ہے. نہیں، تابعداری مسلمان میں ہونا چاہیے، جو بھی حاکم ہیں، جو ولاۃ امر ہیں، ان سے بغاوت اور سرکشی اور سازش نہیں. آج آدمی دیکھے عہدے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے، عہدے کے لیے آدمی دھوکے بازی کرتا ہے، لوگوں پہ کیچڑ اچھالتا ہے. اس کو عہدہ ملے تو اس کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ اس کو بے عزت کرو، تم کو عہدہ ملے گا، ہے نا؟ وہ غلط ثابت ہوا تو آٹومیٹک نمبر تمہارا ہے. عہدے کے لیے لڑتا ہے آدمی، لوگوں کو اس کے خلاف اکساتا ہے، باغی بناتا ہے. یہ ساری چیزیں سماج میں ہوتی ہیں عہدے داروں کے تعلق سے. نہیں، مت لڑ ان سے، مت منازعات کر ان سے. وَإِن رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، چاہے تو اپنے آپ کو زیادہ اہل دیکھتا ہو. یہ بھی ایک چیز ہم کو ملتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، عہدے کی چاہت اچھی چیز نہیں ہے، اور یوسف علیہ السلام کی دلیل تیرے لیے نہیں ہے. ہاں بہت سارے، وہی بھی نورانی پڑتا ہے. آدمی کیا کرتا ہے، یوسف علیہ السلام بھی تو بولے تھے نا حاکم کو، کیا بولے تھے؟ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھ کو زمین کے خزانوں پر ذمہ دار مقرر کر. اول تو انہوں نے اس سے چھینا نہیں، مانگا. دوسرا یہ کہ وہ واقعی اہل تھے، انی حفیظ علیم، تو ہے ویسا، تو لائق ہے اتنا؟ نہیں، تو چپ بیٹھ، عہدہ مت مانگ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عہدہ مانگنے سے منع کیا ہے. تو وہ ان کی بات تھی، اتنا اہل آدمی واقعی ہو تب تو ٹھیک ہے. تو کون ہے؟ تو ہے ویسا، تو گھر کے اندر امین نہیں ہے، تو گھر کے اندر سارے نظام کو بہتر چلانے والا نہیں ہے، تو لوگوں کی ساری امت کے نظام کو چلانے کی بات کرتا ہے کہ میں لائق ہوں؟ وہ نبی تھے اور واقعی لائق تھے وہ، تو ہے اتنا لائق؟ تو یہ ساری چیزیں یاد رکھنے کی ہیں، آدمی کے لیے بہت خطرہ ہے کہ وہ عہدہ لے، عہدہ لینے کے بعد قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا اس نے کتنا اس کی ذمہ داری نبھائی، نہیں جواب دے پائے گا آدمی. خو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، گھر والوں کو سنبھالتے سنبھالتے آدمی کی ناک میں دم ہو جاتا ہے، ان کے حقوق ادا کر دے بڑی بات ہے، لیکن عہدے کی چاہت انسان کو بگاڑتی ہے. ما بابی جائعانی ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں جتنا دو چیزیں، مال اور شرف کی چاہت، مال کی حرص اور مقام کی حرص، انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. یہ دو بھیڑیے ایسے ہیں جو آدمی کے دین کو برباد کر دیتے ہیں. وہ دو بھیڑیے، جنگلی بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جیسے یہ دو بھیڑیے انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. عہدے کی چاہت اچھی چیز نہیں ہے. جس سماج کے اندر لوگ ذمہ داریوں پر نگاہ رکھیں، ماتحتی کا مزاج لے کر چلیں، چاہے جو بھی ذمہ دار ہو ہم کام کریں گے دین کا، وہ سماج پنپتا ہے. جس سماج میں ہر آدمی اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ کے طور پر دیکھتا ہے اور اپنے لیے میدان ہموار کرتا ہے لوگوں کو خرید کر، وعدے کر کے، تعلقات بنا کے، میجورٹی مائنورٹی کر کے، ایسا سماج کبھی پنپتا نہیں ہے. ایسے سماج میں آپس میں ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنا اور دنیاوی مفاد حاصل کرنا اور اس طرح کی خرافات ہوتی ہیں. لہذا یاد رکھیں، ایسا اپنے آپ کو بنائیں کہ ہم عہدوں کی چاہت نہ رکھیں. ولا تفرر من الزحف وان هلكت وفر اصحابك، جنگ سے بھاگ مت، جنگ سے بھاگ مت، زحف جنگ چھڑ گئی ہے اب اس کے بعد بھاگ مت. وان هلكت، اور چاہے تو ہلاک ہو جائیں، وفر اصحابك، اور تیرے ساتھی بھاگ گئے ہوں، جنگ میں تو ہے، تیرے ساتھ لوگ ہیں وہ بھاگ گئے اور تجھ کو لگ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، مت بھاگ، ڈٹا رہے وہاں پہ. اسلام بہادروں کو چاہتا ہے، چاہے وہ یعنی علمی جنگ ہو، چاہے وہ تلوار کی جنگ ہو، آدمی میں بہادری ہونا چاہیے، بھاگنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے؟ وہ جنگ کے میدان میں ڈٹا رہے، دین پر آفت آئے وہ ڈٹا رہے، چاہے وہ آفت کسی بھی اعتبار سے آئے، وہ دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، چاہے اس کو اپنی دنیا برباد ہوتی دکھائی دے، چاہے اس کو اپنی جان کا خطرہ، وہ ڈٹا رہے دین پر، تب جا کے دین زندہ ہوتا ہے، تب جا کے دین قائم ہوتا ہے. کچے لوگوں سے قائم ہوتا نہیں. ہاں، بہادری کا مطلب بیوقوفی بھی نہیں ہے، بہادری عقل مندی کی لگام، عقل مندی کے ہاتھ میں بہادری کی لگام ہونا چاہیے. عقل مندی اور بہادری دونوں جمع کیے جائیں تب جا کے واقعی کام بنتا ہے. لیکن عقل مندی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنے کو بچائے اور دین کو غارت کرے. اپنے آپ کو بچائے اور دین بھلے غارت ہو جائے، لیکن اپنے آپ کی حفاظت کر لے، اپنے عہدے کی، اپنی عزت کی، اپنے مال و دولت کی، اپنی جان کی، یہ بہادری نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے. ولا تفرر من الزحف وان هلكت وفر اصحابك وانفق من طولك على اهلك، اور تیری جتنی بھی استطاعت ہے، تیرے پاس جتنا بھی مال ہے، اس میں سے اپنے گھر والوں پر خرچ کر، اپنے گھر والوں پر خرچ کر، باہر ساری دنیا میں خرچ کر اور گھر والوں پر نہیں، نہیں، گھر والے تیرے زیادہ حقدار ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا خرچہ تیرے ذمہ رکھا ہے، وہ کہاں جائیں گے اگر تو نہیں دے گا؟ ان کا خرچہ کس پر ہے؟ تیرے اوپر ہے. تو ان کے کھانے کا، لباس کا، اور دواؤں کا، اور اسی طرح سے دیگر ضروریات ہیں جو واجبی ضروریات ہیں، ان میں کیا کر؟ گھر والوں پر خرچ کر، خرافات میں نہیں، خرافات میں نہیں، واقعی جو شرعی خرچ ہیں ان میں. ولا ترفع عصاك، ولا ترفع عصاك، یعنی نہیں کہ آدمی شادی میں اپنے کو بہت دھوم دھام سے شادی کرنی ہے، ناچ گانے آرکیسٹرا منگانے اس کے لیے اتنا بڑا خرچ ہے، پناہ ہال میں کرنا ہے اور اس کے لیے بڑا اسکرین لگائیں گے، تو یہ ساری کیا ہے؟ خرافات جو اسلام میں حرام ہے، ان چیزوں کے لیے خرچ گھر والوں پر نہیں ہوگا۔ یا بیوی کہہ رہی ہے اتنی چھوٹی اسکرین میں دور سے بیٹھ کے فلمیں نہیں دکھتی، ذرا دھیان سے دیکھنا پڑتا، ہاں خراب ہو رہی میری، تو کیا کرو، ذرا بڑی اسکرین لاؤ تو تھوڑا ٹھیک سے دیکھنے ملے گا، دور بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے، نزدیک بیٹھ بیٹھ کے میرا سر دکھتا ہے، تو آدمی بولے ہاں باقی سر دکھتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے رمضان میں لائیں گے۔ یہ حال ہم لوگوں کا ہے کہ ہمارے یہاں پر یعنی گھر والوں کی چاہتیں اللہ کی چاہت سے ٹکراتی ہے، تو ہم اللہ کی بات کی رعایت کرنے کے بجائے کس کے دل کی رعایت کرتے ہیں؟ گھر والوں کی۔ اللہ کی پسند گھر والوں کی پسند سے ٹکرائے تو اللہ کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کے کاموں میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لہذا یہاں پر خرچ کرنے سے مراد کون سے خرچے ہیں؟ شریعت کے دائرے میں جو خرچ ہے، نہ کہ گناہ والے خرچ۔ ولا ترفع عصاك عن اهلك واخفهم في الله عز وجل، اور اپنے گھر والوں سے اپنا ڈنڈا ہٹا مت، یعنی کہ پٹائی کر، مراد کیا ہے کہ ان کے اوپر لاٹھی جو اپنی ہے ڈر قائم رکھ، گھر والوں پر تیرا ڈر رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ گھر والے تجھ سے بے خوف ہو جائے، نڈر ہو جائے، ان کو معلوم ہو یہ بہت محبت کرنے والا ہے، بہت نرم دل ہے، لیکن جیسے ہی شریعت کا معاملہ آتا ہے اس سے زیادہ سخت کوئی نہیں، وہ کمپرومائز کرتا نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو چابک ہے اس کو گھر میں ایسی جگہ رکھو کہ سب کو دکھائی دے، اس لیے فَإِنَّهُ أَدَبُ لَهُمْ، وہ ان کے لیے کیا ہے؟ ڈسپلن بنے رہنے کا ذریعہ ہے، ان کا اس کا استعمال کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، اس کو رکھو خالی، ڈنڈا تمہارا دکھنے کی جگہ پر رہنا چاہیے، ذرا لاؤ میرا ڈنڈا بولے تو سب سیدھے ہو جانا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی جدید تہذیب اور بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، ان کے اندر بہت ڈر پیدا ہو جاتا، انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا، فلانا یہ پیدا ہوتا، سر پہ بیٹھ کے پاخانہ کریں گے، بیٹی ہے کل کو دوسرے گھر میں جانے والی ہے، اس کا دل نہیں توڑنا، ایک دم بجھی بجھی رہتی ہے، اس کے لیے بے پردہ گھومتی ہے، نہیں، اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ شریعت کے پابند اس کو بناؤ، چاہے سختی کرنی پڑے، لیکن سختی سے بہتر کیا ہے؟ آپ اس کو سمجھاؤ ایسے انداز میں کہ سمجھ میں آئے۔ تو بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ نرمی نرمی نرمی، اتنی نرمی کہ سب کا دل جیتو لیکن شریعت کا جنازہ گھر سے نکل جاتا ہے، نہیں، بلکہ دین دین ہے، دین کے معاملے میں حدیث میں کیا کہا؟ ولا ترفع عصاك عن اهلك، گھر والوں پہ سے اپنی لاٹھی ہٹا مت، ان کے اوپر تیرا ڈر باقی رہنا چاہیے، بھلے تو ان سے محبت سے رہ، بھلے ان کے ساتھ نرمی کر، لیکن ان کو یہ ڈر ہمیشہ ان کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ابو کیسے ہیں، ہاں جب تک کہ شریعت کے دائرے میں ہم لوگ ہیں سب سے پیارے ابو، لیکن جیسے ہی شریعت کا دائرہ ہم لوگ کراس کیے سب سے خطرناک بھی کون؟ ابو، ہاں ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ ولا ترفع عصاك عن اهلك واخفهم في الله عز وجل، اور دوسری بات یہاں پر کہی، ایک تو تو سبب کے درجے میں لاٹھی رکھ ان کے سر پہ، لیکن وہ واخفهم في الله، ان کو ڈر کس کا دلا؟ تو آج ہے کل نہیں ہے، آج تیرا ڈر رہے گا، کل تو مر جائے گا تیرا ڈر ختم، آج تو گھر میں ہے ڈر کے سب شریف ابن شریف، تو کام پہ گیا جاب پہ گیا وہ ساری شرافت چھوڑ دیں گے، ان کی شرافت تیرے موجودگی میں ہوگی، ایسی شرافت کون سی شرافت ہے کہ تیرے سامنے تو نیک بنے رہے اور تیرے پیچھے کیسے ہوں ساری خرافات کرتے ہوں، بیوی تیرے سامنے پردے والی ہو، جیسے تو باہر گیا سوسائٹی میں بے پردہ سبزی ترکاری لینے کے لیے نیچے اترتی ہے، کیا فائدہ، تیرے سامنے پردے والی ہیں آواز کبھی پردہ بولتی ہیں، لیکن جیسی میکے میں جاتی ہیں پکنک پہ بغیر برقعے کے جاتی ہے، کیا فائدہ؟ تیرا ڈر ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ تو جہاں تیرا ڈر ہونا چاہیے دکھنے والے کا، وہیں نہیں دکھنے والے اللہ کا بھی ڈر ہونا چاہیے، بلکہ تجھ سے زیادہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ جہاں تو نہیں ہے وہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کیا کہا؟ ولا ترفع عصاك عن اهلي، اپنے گھر والوں پر سے اپنی لاٹھی مت ہٹا، واخفهم في الله عز وجل، اور انہیں اللہ عز وجل سے بھی ڈرا، اللہ کا خوف بھی ان کے دلوں میں پیدا کر، وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ایسی تربیت ان کی کر، پھر تو ہو یا نہ ہو وہ اللہ سے ڈر کے صحیح زندگی گزاریں گے۔ کتنی پیاری نصیحتیں، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری باتیں بیان کی ہیں، اس پر عمل کتنے پہ ہوگا اب ہمارے اوپر ہے۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن ہے۔ نمبر 15، زبان اور ہاتھ پر قابو۔ زبان اور ہاتھ پر قابو، پچھلی حدیث میں پٹائی کی بات آئی تھی، لیکن یہاں کیا ہے؟ قابو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ حدیث کا سہارا لے کے آدمی اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر ظلم کرنے لگے ہیں۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے اپنا غصہ دین کے نام پہ نکالتا ہے، ہاں مثلا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اتنا زیادہ نہیں بولتا ہے، کسی دن اخبار لانے کے لیے کہا، بیٹے نے نہیں لایا، خوب دھلائی کیا، نماز کیوں نہیں پڑھا تو نے، نماز کی وجہ سے، تو اس کو بھی سمجھتا ہے کہ کیا ہے، یہ اپنا کسی اور چیز کا غصہ مجھ پر نکال رہے ہیں۔ کبھی آفس کا غصہ نکال دیا، کبھی بیوی سے تو میں ہوگی تو اولاد پہ نکالا غصہ، کبھی کمپنی میں کچھ پرابلم ہو گیا، باہر دوستوں میں کچھ ناراضگی ہو گئی، بیوی پہ آ کے غصہ نکال دیا، اس نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے آپ آج، تو تھپڑ بھی لگا دیا اس کو، زبان درازی کرتی ہے۔ حالانکہ عام تعلق ان کا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، لیکن اس دن کیا کیا؟ تو یہ نہیں کہ آدمی بے لگام ہو جائے، بلکہ ایسی صورت میں انسان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ جو روزانہ ڈراتا ہے اور روزانہ مار پیٹ کرتا ہے، اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ اس کا ڈر جو ہے، بات میں اگر ڈر نہیں ہو، نگاہ میں اگر ڈر نہیں ہو، تو پھر بار بار مارنے سے سارا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بچے بولیں گے مارو کتنا مارنے کا، کیا کریں گے تم، اس سے زیادہ کیا کر سکتے بتاؤ؟ بی بی یہ کہتی ہے مار ڈالو، کیا کریں گے، اس سے زیادہ تمہارے پاس ہے کیا؟ پھر اب کیا کرے گا بتاؤ؟ آدمی اس کی بات میں وزن ہونا چاہیے، اس کے بول سے ایسا لگے کہ ناراض ہو جائے گا بات نہیں کرے گا، یہ غصہ ہوگا تو پھر اس کی ناراضگی اس کو برداشت نہ ہو، نہ اولاد کو نہ بیوی کو، ایسا آدمی بنے کہ اس کی کمی ان کو اتنی محسوس ہو کہ کبھی اس کو ناراض نہ ہونے دیں، ایسا آدمی ہو، اس کا غصہ آئے تو ان کو معلوم ہو کہ واقعی یہ کبھی بار بار غصے میں نہیں آتا ہے، اور غصے میں آئے کا مطلب جینوئن غصہ ہی ہے، نقلی غصہ نہیں ہے۔ بار بار بادل گرجے تو کیا فائدہ، وہ ایک بار گرجتا ہے تو ایسا گرجتا ہے جیسے شیر گرجا ہے۔ یہ نہیں کہ روزانہ رات کو جیسے بھونکنے کی آواز آتی ہے دن بھر بھونکتا رہے، نہیں، اس سے عزت اس کی کم ہوگی، اس کی عزت کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ وہ ظالم بن جائے، اس لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے جو اگلی حدیث ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مل رہی ہے۔ اسود ابن اسرم المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ اوصینی، میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ دیکھیے صحابہ کا ماحول دیکھیے کہ صحابہ خود کہتے ہیں کچھ وصیت کیجیے، کچھ وصیت کیجیے، اہل علم سے اپنے لیے وصیت مانگنا یہ سعادت ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم مشورے دیتے ہیں علماء کو، علماء نے ایسا کرنا چاہیے، عالم صاحب کے پاس آئیں گے آپ ایسا نہیں آپ ایسا کرو، تو رائے دینے والے بہت ہیں، کام کرنے والے کم ہیں۔ کاش کے انسان اپنی رائے پر خود عمل کرتا ہے، بہت سارے رائے دینے والے واقعی عمل کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ جو آدمی عمل کرنے والا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا کتنا مشکل ہے، وہ رائے دینے کے لیے بھی سوچتا ہے، کیوں؟ اس کو معلوم ہے ایک چیز کے لیے بہت وقت لگتا ہے، بہت محنت لگتی ہے، وہ خود ڈرتا ہے۔ تو قلت یا رسول اللہ اوصینی، کہا اللہ کے رسول مجھ کو وصیت کیجئے۔ قال هل تملک لسان، آپ نے سوال پوچھا تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہے، کیا پوچھا؟ تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہے؟ فقلت فما املک اذا لم املک لسانی، کہا کہ اللہ کے رسول اگر میری زبان میرے قابو میں نہ ہو تو پھر میں کس بات پر قابو رکھتا ہوں، اگر میری ہی زبان میرے قابو میں نہ ہو تو میرا قابو کس چیز پر پھر؟ قال افتملک یدک، کہا تمہارا ہاتھ تمہارے قابو میں ہے؟ فقلت ماذا املک اذا لم املک یدی، کہا اللہ کے رسول میرا ہی ہاتھ میرے قابو میں نہ ہو تو پھر میرا قابو کس پر ہے؟ تو کیا فائدہ پھر میں کس پہ قابو رکھتا ہوں؟ میرا ہاتھ ہے میرے قابو میں ہونا چاہیے، میری زبان ہے میری قابو میں ہونا چاہیے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کتنے لوگوں کا ہاتھ ان کے قابو میں نہیں ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی زبان ان کے قابو میں نہیں ہوتی ہے، لہذا بول دینے کے بعد نادم ہوتے ہیں، افسوس کرتے ہیں میں نے کیوں کہا اسے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ بولنے سے پہلے سوچے، بولنے سے پہلے سوچے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچے. جو آدمی سوچ سمجھ کے عمل کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا ہے، جو آدمی بے سوچے سمجھے عمل کرتا ہے، بولتا ہے یا کچھ کرتا ہے، وہ افسوس کرتا ہے. تو کہا کہ اگر میرا ہاتھ میرے قابو میں نہ ہو، میں اپنے ہاتھ کا مالک نہیں، تو پھر اور کس چیز کا مالک؟ قال فلا تقل بلسانک الا معروفا، آپ نے ان کو وصیت کی. پہلی وصیت کیا ہے؟ اپنی زبان سے بھلی ہی بات کرنا، بھلی بات کے سوا کچھ مت کہنا. اپنی زبان سے معروف یعنی جو شریعت میں اسلام میں جس کو بھلائی قرار دیا گیا ہے، اپنی زبان سے بھلائی ہی کی بات کرنا. ولا تبسط يدك الا الى خير، اور ہاتھ اپنا بڑھانا تو خیر ہی کی طرف بڑھانا. دو چیزیں کیا ہیں؟ زبان سے الفاظ نکلے تمہارے تو کون سے ہونا چاہیے؟ بھلائی کے، چاہے پھر وہ نصیحت ہو، چاہے وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو، چاہے وہ اللہ کا ذکر ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، کوئی بھی عمل ہے، تیری زبان سے نکلنے والی بات کیسی ہونا چاہیے؟ خیر ہونا چاہیے، شر نہیں. اچھا اگر شک ہو خیر ہے کہ شر ہے تو بولنا کہ نہیں بولنا؟ جب تک کہ کنفرمڈ خیر نہ ہو تب تک کہ نہیں بولنا، جب ڈاؤٹ میں ہو چپ رہنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے. اور کہا کہ ولا تبسط يدك الا الى خير، اپنا ہاتھ بڑھائے تو خیر ہی کی طرف بڑھانا، یعنی کوئی کام تو کرے وہ کام اگر خیر ہے تو کر، اگر خیر نہیں ہے تو مت کر، اگر خیر وہ نہیں ہے تو مت کر، خیر بول اور خیر کا کام کر، شر سے بولنے سے بچ اور شر کے کرنے سے بچ. اگر اتنا آدمی سوچنے لگے اس کی زندگی نورانی ہو جائے، کہ وہ ہر کام سے پہلے سوچے، ہر بات سے پہلے سوچے کہ یہ خیر ہے کہ شر ہے، اس کے لیے صبر چاہیے اور اس کے لیے قرآن کے پاس علم چاہیے. بغیر علم کے اور بغیر صبر کے یہ چیز ممکن نہیں ہے. انسان یا تو جہالت میں کچھ بول دیتا ہے یا کسی معاملے میں چھلانگ لگا دیتا ہے، یا پھر جذبات میں آ کے جانتے بوجھتے غلط کام کر بیٹھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جذبات اس کو بہا لے جاتے ہیں. جاننے کے باوجود غلط کام کرتا ہے آدمی، جاننے کے باوجود آدمی غلط بات بول دیتا ہے. تو جہالت اور جذباتیت یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے قول و عمل کو بگاڑ دیتے ہیں، جہالت اور جذباتیت، جذبات میں بہہ جانا. ان دونوں پہ اگر آدمی کو کنٹرول ہو، علم انسان کے پاس ہو اور اگر انسان کے اندر صبر ہو، ایسا آدمی واقعی دنیا میں صحیح طریقے سے جی سکتا ہے. اس کا کلام اور اس کے اعمال، اس کے اقوال اور اس کے اعمال افعال صحیح ہو سکتے ہیں. تو اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. تھک گئے آپ لوگ؟ ہاں انشاءاللہ. نمبر 16، اور میں سمجھتا ہوں ابھی وقت کتنا ہے، آدھا گھنٹہ ہے، ٹھیک، دیکھیں کتنا ہوتا تب تک. اگر ہو گیا تو آپ لوگ آزاد، لیکن دوسرے کی قید میں آپ جائیں گے مغرب کے بعد. لیکن آپ دیکھیے کہ اتنا وقت تو میچ دیکھنے میں بھی بیٹھ لیتے، ہاں، اور ایک نہیں پورا ورلڈ کپ. ہے نا، وہ کتنا آسان ہوتا ہے. ایسا لگتا نہیں کہ ہم نے بہت بڑا مجاہدہ کیا ہے، لیکن دینی مجالس میں آدمی لکھ کے رکھے اس کو کہ میں اس دن پورا دن بیٹھا تھا. کیونکہ ہم لوگوں نے آج ہماری نزدیک یہ اتنا یعنی مجاہدہ بڑا ہو گیا ہے، حالانکہ یہ آسان مجاہدہ ہے، رغبت رغبت کا معاملہ ہے. جس چیز میں انسان کی رغبت ہوتی ہے اس کی کثرت مجاہدہ محسوس نہیں ہوتی ہے. جس چیز کی رغبت ہوتی ہے اس چیز کی کثرت گپ شپ کرتا ہے آدمی. بعض اوقات شادیاں وادیاں ہوتی گھروں کے اندر، بیٹھتے جو رات میں کھانا کھا کے بیٹھتے صبح تک بیٹھتے، اذان ہوتی فجر کی، ارے اتنے جلدی وقت ہو گیا، رات بھر باتیں کی ہیں. لیکن کیا ہے، اس میں مزہ آ رہا تھا. جب مزہ آتا ہے تو آدمی کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے. لذت مشقت کو آسان کر دیتی ہے. تو انسان کو جس چیز کی رغبت ہوتی ہے اس میں مشقت بھی آسان ہو جاتی ہے. تو اس کی رغبت اگر ہم لوگ بڑھائیں اپنے دلوں میں، بہت آسان ہوگا. اللہ رب العالمین آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں. الحمدللہ آپ لوگوں کی رغبت ہے، ایک اچھی علامت ہے. اللہ تعالیٰ دینی مجالس میں خوب بیٹھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نمبر 16، نیکی کی قدر کرنا، خوش مزاجی سے رہنا، دوسروں کو اپنے پر ترجیح دینا، اور اعلی اخلاق والا بننا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. عن جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ، جابر ابن سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو محتب بشملۃ له وقد وقع قدبها على قدمیہ. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ احتبا کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، گھٹنے اوپر کر کے دونوں ہاتھوں سے باندھ لینا، اس طرح سے آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس کو احتبا کہتے ہیں. دونوں پاؤں گھٹنے کھڑے کر کے آدمی دونوں پاؤں جوڑ کے دونوں ہاتھوں سے کیا کرے، اس طرح سے ان کو سمیٹ لے، اس کو احتبا. یہ توازو کی بیٹھک ہے کہ ایک انسان جب ایسا بیٹھتا ہے، بڑا آدمی بیٹھتا ہے، مطلب توازو اس کے اندر ہے، اکڑ نہیں ہے. اکڑ والا آدمی کیسا بیٹھتا ہے ایک دم، لیکن توازو والا آدمی سمٹ کے بیٹھتا ہے. ضروری نہیں کہ بیٹھا، کبھی ریاکاری بھی ہوتی ہو، لیکن عام اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کیا ہے، بیٹھک کیسی ہے، توازو والی بیٹھک ہے. تو آپ بیٹھے ہوئے ایسے تھے، اور یعنی آپ ایک شملہ جو ہے کپڑا آپ نے اوڑھ رکھا تھا، جس کے دھاگے یا سرے جو ہیں آپ کے قدموں تک آ گئے تھے. فَقُلْتُ أَيُّكُمْ محمد، کہتے میں نے آ کے پوچھا کہ نئے نئے آئے تھے غالباً، کہا تم میں سے محمد کون ہے، ممکن ہے نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں، کہا کہ تم میں سے محمد کون ہے، او رسول اللہ، یا یہ کہا کہ تم میں سے رسول اللہ کون ہے. فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى نَفْسِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف اشارہ کیا اس طرح سے، میں ہوں محمد. یعنی آپ سوچئے کہ آپ اتنے بڑے ہونے کے باوجود آپ صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اتنی عمومیت آپ کی ہے کہ آپ کو ان میں سے پہچاننے کے لیے پوچھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ ٹھاٹ سے اگر بیٹھے ہوں اور صاحب الگ سے بیٹھے ہیں فوراً آپ بھی پہچان لیں، نہیں، صحابہ کے ساتھ آپ عمومیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والے کو پوچھنا پڑ رہا ہے کہ تم میں محمد کون ہے، آپ اشارے سے کہہ رہے ہیں میں ہوں محمد ہوں. پھر یہ نہیں کہا تو نہیں جانتا میں، مجھ کو ابھی تک پہچانا نہیں تو نے، نہیں کہا، بلکہ آپ نے اشارے سے کہا میں ہوں میں ہوں. فقلت یا رسول اللہ انی من اہل البادیہ، کہا اللہ کے رسول میں ایک دیہاتی آدمی ہوں. کیا کہا، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں. وفی جفاؤہم فاوصنی، اور دیہاتی لوگوں میں جو اکھڑ پن ہوتا ہے، جو سختی ہوتی ہے میرے اندر وہ ہے، تو آپ مجھ کو کچھ وصیت کیجیے. یعنی آتے ہی کہا میرے کو نیا تباد کرنے ہیں، اور میں تھوڑا بولنے میں کچھ سخت مزاجی کچھ ہو سکتا ہے، گاؤں کا آدمی ہوں، سیدھا سادہ آدمی ہوں، ہم لوگ اتنا بات ایک دم تہذیب والی اور ایسا نہیں ہوتا ہمارے سے، اس لیے میری بات کچھ ایسی ہو سکتی ہے، سخت بات میری ہو سکتی ہے، جیسا پوچھ رہا آپ مجھ کو وصیت کچھ تو کیجیے. تو کہا فاوصنی، مجھ کو وصیت کیجیے. فقال اتق اللہ، آپ نے وصیت کیا کی، اللہ سے ڈرتا رہے. لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو کم مت سمجھ، کسی نیکی کو ہلکی مت سمجھ، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھ. ولو ان تلقى اخاك ووجهك منبسط، چاہے اپنے بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی ایک نیکی ہے. ایک آدمی لوگوں سے جب ملاقات کرے تو اس ملاقات کے وقت میں اس سے محبت اور خوشی کا اظہار کرے، اچھے مزاج کے ساتھ مسکرا کے اس سے ملے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ نیکی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے اسلام میں نے قبول کیا ہے، میں نے ہمیشہ جب بھی میری ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی آپ کو میں نے مسکراتا پایا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بھر کے ٹینشن تھے، منافقین کی سازشیں، ہاں مشرکین اور کفار کی جنگیں، صحابہ کے اتنے سارے مسائل آپسی جو بھی معاملات گھریلو سے لے کر یعنی تجارت سے لے کر میراث کے اور اس کے مسائل، لوگ آپ کے پاس فیصلوں کے لیے آتے تھے. اتنا سارا سنبھالنا، لوگوں کو پڑھانا، دین سکھانا، ان کو نماز پڑھانا، سفروں میں جانا، اتنی بیویاں، ان سب کا کے حقوق ادا کرنا، ذمہ داری نبھانا، معاشی مسائل سب نپٹ کے. کہتے میں جب بھی ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو میں نے مسکراتا پایا. تو یہ اخلاق ہے. کہا کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھ، چاہے اپنے بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہ آدمی چہرہ یوں کر کے ملاقات کرے لوگوں سے، بلکہ آدمی خوشی سے ملے لوگوں سے، کہ ایک انسان کو ایسا لگے شاید مجھ کو دیکھ کے ان کو تکلیف ہو گئی، کچھ میری وجہ سے ان کو شاید نفرت ہے میرے لیے ان کے دل میں، یہ احساس نہ ہو کسی کو، بلکہ آدمی اچھے سے لوگوں سے ملے، اپنے مسائل اپنے پاس رکھے. اپنے ہر ایک کے پاس مسائل ہوتے ہیں، تو اپنے مسائل اپنے پاس رکھے، لیکن لوگوں سے جب ملاقات کریں تو خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے ملے. تو اس نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھ، اس نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کی بھی انسان کے دل میں تعظیم ہونی چاہیے. آدمی نیکیوں کی تعظیم کرے کہ ہر نیکی انسان کے لیے مفید ہے. ایک نیکی بھی انسان کو جہنم سے بچا سکتی ہے، ایک نیکی پر بھی انسان کی مغفرت ہو سکتی ہے. اس کتے کو جنگل بیابان میں اس عورت نے جو زانیہ عورت تھی، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ کتا بھی اس کا شکریہ ادا کر نہیں سکتا، سمجھ رہے بات کو، کیا ملنے والا اس پر. لیکن وہ عورت کنویں میں اتری، موزہ اتارا، پانی لایا، کتے کو پلایا. تو اس ایک نیکی کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. دیکھنے کے اعتبار سے کتا کیسا جانور ہے؟ کتا اگر گھر میں رکھیں گے، پالیں گے آپ، ایک قیراط ثواب کم ہوگا آپ کا، سوچیے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے علم والے کی مثال جو خواہش پرست ہو کس کی دی؟ کتے کی مثال دی اللہ نے. کتے کی طرح زبان باہر نکالے ہانپتا رہتا ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہو یا برا معاملہ ہو زبان باہر کی باہر ہی رہتی ہے. تو اللہ نے بری مثال دی ہے. حدیثوں میں بھی بری مثال کتے کے لیے دی گئی ہے کہ جو آدمی ہدیہ دے کے واپس لے اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کتا قے کرے اور اسی کو چاٹ جائے. تو بری مثال دی آپ نے. لیکن اس کتے کو بھی اس عورت نے پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مغفرت کر دی اس کی. تو کسی نیکی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. معلوم نہیں کون سی نیکی ہمارے کام آ جائے. ایک آدمی غمگین بیٹھا ہے، ہاں جاب نہیں ہے، بچے گھر میں پریشان ہیں، بیوی گھر میں پریشان ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، بیمار بھی ہے، آپ کچھ دے نہیں سکتے اس کو. آپ بیٹھے مسجد میں اس کے بازو میں، کہاں تھے آپ پرانے علاقے میں، کیا نام آپ کا، ایسا ایسا ہے، کیا بات ہے، آپ سوچ چہرے سے لگ رہا پریشان ہے، ہاں کیا کروں، ایسا ایسا ہے. ارے اللہ مالک ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، دیکھو میرے بھی مسائل تھے، اللہ نے حل کر دیے، تمہارے بھی حل کرے گا انشاءاللہ، گھبراؤ مت. تھوڑا اس کے اندر کیا آ گئی؟ جان آ گئی کہ کوئی تو ہے، پوچھنے والا ہے. کہاں رہتے ہیں؟ وہاں رہتا. کیسا ہے؟ پیدل آیا. میں چھوڑ دیتا ہوں، میں بھی راستے میں وہیں سے جاتا ہوں. جواب نہیں ہے، ہاں میں کوشش کرتا ہوں، بتاتا ہوں تم کو، نمبر لاؤ. نہیں کر سکتا آدمی اتنا، معمولی بات ہے کہ جواب کہیں، میں اگر ہوا تو میں بتاؤں گا تم کو، فون کر کے کبھی پوچھ لیا بھائی کیسے، ٹھیک ٹھاک ہیں، ہاں کیا چل رہا ہے، کوئی ضرورت ہو تو بتانا بھائی. نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں، آدمی غیرت میں بولتا ہے، آدمی پوچھا تو صحیح، کسی نے پوچھا تو صحیح. اللہ اس پر بھی اس کی مغفرت کر سکتا ہے کہ میرے ایک بندے کو جو پریشانی میں میں نے امتحان میں اس کو ڈالا تھا، وہ ایمان والا بندہ ہے، نہ شرک کیا نہ کفر کیا نہ ناشکری کیا، لیکن پریشان تھا وہ. اس بندے نے میرے بندے سے پوچھا، معلوم نہیں وہ کون ہو، دیکھنے میں بعض اوقات سیدھے سادھے لوگ رہتے ہیں لیکن اللہ کے ان کا مقام رہتا ہے. تو ذرا سا کچھ آدمی ہمدردی کے کچھ کام کرے، چاہے کچھ خرچہ اس میں نہ ہو، لیکن یہ ہمدردی اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ مغفرت کا ذریعہ بن سکتی. اس زانی عورت نے اس کتے کو پانی پلایا، اس کا اپنا پانی تھا، وہ گھر کا نہیں، کنویں کا تھا. کچھ خرچہ اس کا گیا اس میں؟ نہیں. اس نے ایک جگہ سے ایک چیز لے کے اس کتے کو دے دی، اللہ نے اس پہ بھی مغفرت کر دی اس کی. تو یہ انسان میں خیر کا جذبہ ہونا چاہیے، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے. معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ساری نمازیں روزے یہ وہ اللہ کے پاس قبول ہو نہ ہو، کوئی ایک نیکی اللہ پسند کر لے، اللہ معاف کر دے، اللہ کی مرضی بھائی. بعض اوقات بڑی بڑی نیکیاں ہماری کچھ نہ کچھ کمی اس میں رہ جاتی ہے، اور کوئی ایک نیکی ہے جو ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، اللہ معاف کر دے اس پر. اللہ بادشاہ ہے وہ، اور رب العالمین ہے، وہ کسی ایک نیکی پر بھی معاف کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اس کو، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو کچھ کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کیوں کیا ایسا، وہ جس سے چاہے پوچھ سکتا ہے. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ایسا کیوں، نہیں پوچھ سکتا کوئی، وہ جو چاہے کرے. لہذا ہماری نیکیاں ایسی بنانا چاہیے ہم کو کہ اللہ کے نزدیک یہ نہیں تو وہ، وہ نہیں تو وہ، کہیں نہ کہیں تو ہم پار ہو جائیں، پار ہو جائیں. مختلف قسم کی نیکیوں کا اہتمام کرے. اور یہ کب ہوگا زندگی میں؟ جب آدمی نیکیوں کو اہم سمجھے، نہیں ضروری ہے، یہ نیکی ہے، ایک نیکی بھی میرے کام آ سکتی ہے، معلوم نہیں اس پہ مغفرت ہو جائے. اگر یہ جذبہ ہوگا اور نیکی کی تعظیم اور قدر ہوگی، تب جا کے آدمی نیکیوں کو چھوڑے گا نہیں، ورنہ آدمی چھوڑتا چلا جاتا ہے، چھوڑتا چلا جاتا. بعض اوقات جہالت میں آدمی کسی ایک نیکی پر تکیہ کر لیتا ہے، میں نے حج کیا ہے میرا بیڑا پار ہے، میں نے ہاں میں نماز پڑھتا ہوں میرا بیڑا پار ہے، میں فلاں چیز کیا تھا، ایک جگہ مسجد بنایا تھا، میرا بیڑا پار ہے، میں فلاں کام کیا ہوں. آدمی کسی ایک نیکی پر تکیہ کرتا ہے، نہیں قبول ہوئی تو کیا کرے گا؟ کسی ایک نیکی پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر نیکی کے بارے میں سمجھنا چاہیے، جیسا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا میں نے، اب اچھے سے کرتا ہوں، اب اچھے سے کرتا ہوں. ایسی زندگی اس کی چلی جائے اور قیامت کے دن جائے تو اللہ کا سب قبول، سب قبول. اور پہلے جیسا کرتا تھا آگے بہتر ہوتا گیا، تو ساری نیکی قبول. اور ہماری طرف سے اتنا کتنی بڑی بات ہوگی آدمی کے لیے. نیکی کی تعظیم ہونا چاہیے، اس کی قدر ہونا چاہیے. کہا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك ووجهك منبسط ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقي. چاہے وہ نیکی ایسی ہو کہ تو اپنے ڈول میں سے کسی پیاسے کے برتن میں ڈال دے، بس اتنی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھ کہ اپنے برتن میں ڈول لیا، پانی نکالا اور پانی اس میں سے کسی کے برتن میں ڈال دیا، چلے گا؟ ٹھیک ہے پہلے تم لے لو بھائی، پہلے تم لے لو. لائن میں کھڑے ہیں، اپنے سے آگے کسی کو بول دیا، جاؤ تم چچا آپ بوڑھے ہو، ٹھیک ہے آ جاؤ آپ، آپ میرے سے پہلے لے لو، آگے جاؤ، کیا مسئلہ ہے، ایک نمبر پیچھے ہو جائے گا میرا، کیا مسئلہ ہے. ہاں بیٹا گروپ میں تھک گیا تھا بہت، میں جلدی جانا ہے، مجھ کو گھر پہ چکر آ رہا ہے، مجھ کو بی پی ہے، مجھ کو شوگر ہے، جاؤ جاؤ چچا جاؤ تم پہلے جاؤ، اور جو بھائی جانے تو ان کو آگے جانے. تو نہیں کر سکتا، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، اپنے برتن سے کسی کے برتن میں ڈال دیا، خود سے نہیں دیا، اس کا نہیں ہے لیکن نکال کے کسی کو دے دیا. اتنی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. عادتاً ہر ایک آدمی کرتا، مسلمان نہیں کافر بھی کرتے ہیں چیز. آپس میں ایک دوسرے سے ملتے مسکرا لیے، کسی کو کچھ اپنی طرف سے دے دیا، کافر بھی کرتے ہیں، مسلمان نہ کرے اس کو. اللہ کو ماننے والا اس کا تو یقین ہوتا ہے کہ اللہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی بھی قدر کرتا ہے، کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے. اور کہا کہ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تَشْتُمْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَكَ أَجْرُهُ وَعَلَيْهِ وِزْرُهُ. یہ بہت بڑی بات ہے. کہا کہ کوئی آدمی اگر تجھ کو ایسی گالی دے، ایسا عیب بتا کر جو تیرے اندر اس کو معلوم ہے، کوئی کمی تیرے اندر ہے، اور اس کمی کو بتا کر تجھ کو آڑ دلاتے ہوئے گالی دے، رنگ کالا ہے تو کالے نام سے بول دیا، کان کٹا ہوا ہے تو کان کٹے ہوئے سے بول دیا، ناک ٹیڑی ہے تو اسے بول دیا، یا نسب میں کچھ کمی ہے، خاندانی کمی ہے، وہ گنا کے اس نے گالی دی اس کو، تو کہا کہ تیرے اندر کوئی عیب اگر ہے، اگر کوئی آدمی تجھ کو اس عیب سے گالی دیتا ہے جو وہ جانتا ہے تیرے اندر یہ عیب ہے، فلا تشتمہ بما تعلم فیہ، تو بھی اس عیب کو یاد دلا کے اس کو گالی مت دے، کیوں؟ فإنه يكون لك أجره، تیرے لیے اس کا اجر ہو اور اس کا گناہ اسی پر ہو، یعنی تیرے تجھ کو صبر کا اجر ملے اور اس کی گالی کا گناہ ملے، تو اس کے بدلے میں وہی کرے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اگر تیرے ساتھ بدزبانی کرتا ہے، ننگے پن پہ اتر آتا ہے، ہمارے الفاظ میں ہم کہیں کہ اگر وہ ننگے پن پہ اتر آتا ہے تو بھی اس کی سطح پر مت اتر، تو بھی اس کے ساتھ برہنا مت ہو، وہ گھٹیا پن پہ اتر آتا ہے اختلاف کے وقت میں تو بھی گھٹیا مت بن، تو اس کی وجہ سے اپنے اخلاق برباد مت کر، تو اس کے لیول پہ مت اتر، وہ گٹر میں گرتا ہے تو بھی گٹر میں مت اتر، تو اپنا سٹینڈرڈ خود قائم رکھ۔ وہ اگر ایسی گندی باتیں تیرے بارے میں کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں، تو بھی ویسی بری اور بےہودہ باتیں مت کر، کیوں؟ اس لیے کہ تجھ کو تیرے صبر کا اور اخلاق کا ثواب ملے گا اور اس کو اس کی برائی کا گناہ ملے گا۔ اگر تو جواب نہ دے اس کا، اس کی برائی کا، تیرے پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ تو نہ دے اور اپنے اخلاق پر قائم رہ تو تجھ کو ثواب ملے گا اور اس کو اس کا گناہ ملے گا، ورنہ اگر تو بھی وہی کرے، دونوں بھی ایک سطح پر ہیں، وہ برا تو بھی برا، اور اگر تو جواب دیتا ہے تو اس میں ندامت بھی پیدا نہیں ہوگی، اس کو لگے گا میں برا ہوں تو کیا ہوا، وہ بھی تو برا ہے، میں نے جو کیا اس نے بھی تو کیا۔ لیکن اگر تو جواب نہیں دیتا ہے، اپنے اخلاق پر قائم رہتا ہے، تو اس کو لگے گا میں گھٹیا ہوں، یہ میرے جیسا گھٹیا نہیں ہے، میں نے اس کو سیڑھیاں نیچے اترنے کے لیے کہا لیکن وہ نہیں اترا، وہ اوپر ہی رہا، میں ڈرینیج میں گیا لیکن وہ نہیں آیا، ہے نا؟ آدمی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مخالف کے گھٹیا پن کے پیچھے اس کا متبع نہ بنے، کہ وہ جہاں جہاں گندگی میں جائے گا میں بھی اس کے پیچھے جاؤں گا، نہیں، میں وہاں جاؤں گا جہاں میرا اللہ اس کو جانے کے لیے کہے گا، تو اس کو جہاں جانا ہے تو جا، تو اس کو گھٹیا پن میں جانا ہے، میں تیرے پیچھے نہیں آ سکتا ہے، میرے لیے صراط مستقیم ہے، میرے لیے نبوی اخلاق ہے، نبی کا راستہ ہے، میں اس راستے پر چلوں گا، میں تیرے راستے پر نہیں چلوں گا، میرے لیے تو اسوا نہیں کہ تو جو کرے گا میں بھی وہ کروں، میرے لیے اسوا کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے ایسے حالات میں جو کیا میں وہ کروں گا۔ اپنا معیار اعلیٰ رکھے آدمی، اخلاق معیار اپنا اعلیٰ رکھے، دشمن کے ساتھ اس کی طرح نہ بنے، اپنے آپ کو الگ رکھے، اپنا ایک اصول رکھے، اصول کا پابند بنے، حالات کا نہیں۔ آدمی کیا کرتا ہے، جیسا وہ کرے گا ویسا میں کروں گا، اینٹ کا جواب پتھر سے، نہیں، تو تیرا اصول قائم رکھ، جو تجھ کو کرنا چاہیے وہ کر، اس کو دیکھ کے مت کر، اس کو دیکھ کے مت کر۔ کہا وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارَ، اور خبردار ازار اسبال کرنے سے بچ، یعنی اپنے پجامے، لنگی، جبے کو، تو ازار جو کہتے ہیں وہ لنگی کو کہتے ہیں، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے جانے مت دے، کیوں؟ فَإِنَّ اسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ، اس لیے کہ ازار ٹخنوں سے نیچے چھوڑنا گھمنڈ کی چیز ہے، فخر کی چیز ہے، وَلَا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، اور اللہ کو فخر اور گھمنڈ پسند نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں گھمنڈ سے لٹکانا غلط ہے، بغیر گھمنڈ کے لٹکا سکتے ہیں، حدیث کیا بتا رہی ہے کہ لٹکانا ہی خود کیا ہے؟ گھمنڈ ہے، لٹکانا ہی کیا ہے؟ گھمنڈ ہے۔ تو ایک آدمی اگر پجامہ ٹخنوں سے نیچے چھوڑتا ہے تو اس کے دل کی حالت کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ خود گھمنڈ کی علامت ہے، یہ گھمنڈ کے اعمال میں سے ہے، تو عمل وہ کر رہا ہے جو گھمنڈ کا ہے، اب تیرے دل میں ہے نہیں ہے، کام تو غلط ہی ہے، گھمنڈ والا کام ہے، مت کرو ایسا، مت کرو ایسا۔ جیسے کوئی آدمی کسی کو گالی دے اور کہے میرے دل میں برا نہیں ہے کچھ بھی، چلے گا؟ نہیں، گالی گالی ہے، وہ گندی چیز ہے، چاہے تیرے دل میں برا نہ ہو لیکن تو نے زبان سے تو غلط بات کی ہے، تو تیرے دل کی حالت سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح سے گھمنڈ اگر تیرے دل میں نہیں بھی ہے تو انہیں عمل کون سا کیا؟ گھمنڈ والا. تو کہا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَقِيلَ وَلَا تَصُبَّنَّ أَحَدًا, اور کسی کو گالی مت دینا, کسی کو گالی مت دینا. صحابی کیا کہتے ہیں دیکھیے, کہتے ہیں فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ أَحَدًا وَلَا شَاتًا وَلَا بَعِيرًا, کہتے ہیں جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت مجھ کو کی میں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی. انسان تو انسان, میں نے بکری اور اونٹ کو بھی گالی نہیں دی, بکری اور اونٹ کو بھی میں نے اپنی زندگی میں, کسی جانور کو بھی میں نے گالی نہیں دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا, آپ کے حکموں کا صحابہ اتنا خیال کرتے تھے. تو اس حدیث سے, اس کو امام احمد ابو داؤد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے, اور اس میں اتنی ساری نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, اور ان سب میں اگر آپ مشترک چیز دیکھیں اعلی اخلاق اپنانا. ان ساری چیزوں میں مشترک بات کیا ہے؟ اعلی اخلاق اپنانا, گھٹیاپن کو چھوڑنا, دل بڑا کرنا, اپنے کم ظرفی کی بجائے اعلی ظرفی اپنانا. تو یہ ساری چیزیں اس حدیث میں ہم کو ملتی ہیں انشاءاللہ. بقیہ کتنی چیزیں ابھی, پانچ بچی ہیں, سات ہے, ہاں چھ باتیں, 17, 18, 19, 20, 21, پانچ پانچ ہے, ایک میرے پاس ہے. گھبرائیے مت, 21 کر کے چھوڑیں گے آپ لوگ. تو انشاءاللہ ہم بقیہ باتیں نماز کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے. فوراً ابھی وضو کر لیں, اذان تھوڑی دیر میں ہوگی انشاءاللہ, اور اس کے بعد آخری مجلس ہماری رہے گی. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.